اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، چلیے تلاوت سنتے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص.
جزاك الله خير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 25 پارہ شروع کریں گے. پچھلے پارے میں ہم نے سورۃ حمیم سجدہ کی بہت خوبصورت آیتیں پڑھی تھیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے جائیں تو دشمنوں کی یہ کوشش کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ تم لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں الجھا دو کہ وہ یہ قرآن نہ سن سکیں اور لغو چیزوں میں مگن ہو جائیں. اس پہ لیکچر تو انشاءاللہ آپ سنیں گے ہی، لیکن حقیقت ہے کہ اس وقت آج یہاں قرآن پڑھتے پڑھاتے وقت آپ کو مجھے اس چیز پہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آج جس چیز کی کمی ہمیں اپنے اندر دکھتی ہے، کیونکہ جب میں لفظ بولتی نا امت مسلمہ، تو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی ہوگا گروہ جن کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، جن پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ یہ سمجھنے کو تیار اور جاننے کو تیار ہیں کہ ہم خود ہیں وہ لوگ جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں. تو لہٰذا اب ان چند پاروں میں امت مسلمہ کو میں کہوں گی، کیونکہ میں نے سنورنا ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اور جو بات ہمیں پچھلے پارے میں ملی وہ کیا تھی کہ کمی استقامت کی ہے. ہم اللہ کو ایک سمجھ جاتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، ایک خاص حد تک اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جہاں اللہ کے معاملے کو اور اپنے نفس کے یا معاشرے یا وقت کے معاملے کو اکٹھا لے کر نہیں چل سکتے، تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی جو اصل قیمت ہوتی ہے نا، وہ اس کی مضبوطی سے ہوتی ہے. فرنیچر کتنا ہی قیمتی کیوں نہ لے لیں، اگر مضبوط نہیں ہے اور اس پہ بیٹھتے ہی پتہ چلا کہ وہ ٹوٹ گیا، تو آپ اس کی قیمت پے کرنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھی ہماری قیمت استقامت کی وجہ سے ہے. دعا کریں کہ ہم جم جائیں ہر حکم پہ، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے حکم پہ. اور پھر فرشتوں کا نزول کس صورت میں آتا ہے؟ کہ انسان کا مزید نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سب ایک دم نہ بھی ہو قدم قدم چلتے رہنے سے ہوگا. جتنا آپ دعا کریں گے, یہاں بیٹھ کر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے استقامت دے دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. استقامت کی دعائیں مانگا کریں. کوئی بھی نیکی شروع کریں, آج شوق سے شروع کر رہے ہیں نا, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس پہ جمنے والا بنا دے. آج ہم 25واں پارہ کریں گے. پہلی ہی آیت قیامت کے آنے کی دلیل ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد اس چیز پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, کیسے آئے گی, ہاؤ از اٹ پاسبل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فطرت میں موجود کئی ایسی چیزیں جس کو دن رات ایک انسان دیکھتا ہے, لیکن چونکہ غور و فکر کی عادت نہیں تو اس کے لیے پھر اس پہ توجہ نہیں دے پاتا. تو اس کی بات کرتے ہیں, آئیے شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پارے کے چند چیزوں کو دیکھ لیں. بنیادی مضمون اس کا بھی دنیا اور آخرت کا تقابل. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج یہاں جو بیج ڈالیں گے کل وہاں سے وہی فصل کاٹیں گے. حرص الدنیا, اور اسی ناطے سے یہ آخرت کی تیاری کا پارہ ہے. یہ سارے ہی پارے ہم سب کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور تم کچھ کر لو اس سے پہلے کہ پچھتانا پڑے. پارے کے اندر بنیادی چیزیں جو ہم دیکھیں گے, سب سے پہلے قیامت کا آنا یقینی ہے. پھر اس صورت میں, خاص طور اس بارے میں صورت شورا کی روشنی میں ہم شریعت کی باریکیاں دیکھیں گے اور دعا کریں گے کہ ہمیں اس اسلامی شریعت کو ماننے اور اپنی ذات پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. پھر منکرین قیامت کے کیا مطالبے تھے, فیصلے کے دن کیا ہوگا, توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, جیسے کام ہوں گے ویسے ہی بدلے ملیں گے, اور درگزر کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہے, برائی کا بدلہ کس طرح چکایا جائے, فسادیوں کے لیے دردناک عذاب کی کیا خبریں ہیں, ظالم لوگ کیوں ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, اور پھر آسانی میں شکر اور تنگی میں صبر مومنوں کی صفت ہے. اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے, یعنی اللہ کے پاس. شیطان سے بچو, فرعون کے دعوے, جنت کی نعمتیں, گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی چند صفات, روز آخرت توبہ قبول نہیں ہوگی, سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا, گناہگار جہنم میں جا کر کیا کھائیں گے, جب موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا تو اس وقت جنتیوں اور جہنمیوں کی کیا خواہش ہوگی, بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کیا تھے, اور زمانے کو گالی نہ دو. اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں ہم اس پورے بارے میں انشاءاللہ غصے پہ قابو پانے کو بھی دیکھیں گے, اور دنیا کتنی چھوٹی اور آخرت نہ ختم ہونے والی, اس احساس کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آئیے بسم اللہ کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیہ یرد المساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثیٰ. اس ساتھ کا علم یعنی قیامت اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. وہ ہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک, یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں, آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اس وقت وہ سارے معبودان ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں ان سے پہلے پکارتے تھے, اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا, اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے, مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر کے آئے ہیں, اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. قیامت کی جھلکیاں, کہ روز تم دیکھتے ہو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور اکثر ہی بچوں کے پیدا ہونے کی خبریں سنتے اور سناتے ہو تو تمہیں پھر قبروں کے پیٹ سے نکلنے پر شک کیوں ہے؟ دوسری بات اس میں جو دیکھیے انسان کے رویے، خوشی اور غم امتحان کے دو پرچے ہیں، آپ اور میں ایسے وقتوں پہ کیا بیہیو کرتے ہیں یہ آگے سے ہمارے اللہ کے ہاں اور اس دنیا میں مقام کو ثابت کرتا ہے۔ کیا کریں گے، کب کریں گے، اس وقت اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ جس وقت میں نے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے نا تو اس وقت ہم سب نے بے نیاز ہو جانا ارد گرد کی چیزوں سے۔ پہلی چیز محاسبے کی، کیا کسی مصیبت پہ اللہ سے شکوا تو نہیں کرتی؟ کر سکتے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ کہہ کر کہ اللہ میں اپنے غم حزن کا شکوا تجھ سے کرتی ہوں۔ بہتر تو ہے کہ یہ بھی نہ کیا جائے، لیکن مدد مانگنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال، خوشی یا نعمت ملنے پر یہ تو نہیں سمجھتی کہ یہ تو میری نیکیوں کا نتیجہ ہے، یہ بھی آج ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے۔ ذرا کسی کو دیکھیں نعمت میں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا پیارا ہوگا، بہت ہی نیک ہے نا اس لیے ان کو یہ ملا۔ تو لکھ لیجئے، پہلے بھی بولا تھا دہرا دیتی ہوں، دنیا میں نعمت کے ملنے یا چھننے اس کے ساتھ ہماری نیکی اور بدی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ نعمت مل گئی، سوچیں اب وہ آپ کے پاس ٹھہرتی ہے کہ چھن جاتی ہے، اس میں آپ کا دخل ہے۔ سورۃ الانعام میں یہ سمجھ کے آئے تھے کہ فلم و نسو ما ذکروا بہ، جب وہ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو اللہ نے پھر ان کو خوب پہلے نعمتیں دی پھر چھین دیا۔ تو ہمیشہ سوچتے رہا کریں، دیکھیں مومن سوچنے والا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا، دوبارہ کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، بس ہر وقت اپنے حال پہ مگن رہا کریں۔ پھر اگلی بات کیا ہے، نعمتوں پر اتراتی تو نہیں کہ یہ تو میرا حق تھا، اس کے لیے تو اپنے کسی خوشی کے موقع کو یاد کر لیں، اس وقت تو ایسے لگتا ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، بازی لے جانے کو دل جاتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے نعمتوں پہ تو سر سجدوں میں جھکنے چاہیے، شکر گزاریاں آنی چاہیے۔ پھر اگلی بات، مال و دولت کو پا کر اللہ کو بھول تو نہیں جاتی، اور اللہ کو یاد رکھے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے، وہی مال اور دولت صحیح جگہوں پہ استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ایک اور طبیعت انسان کی، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، ہے نا، انسان ہے مجبور، بنتا بڑا مختار ہے۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ دیکھیے کچھ لوگ ہیں نا، وہ اس قرآن کو دینداروں کا ایشو سمجھتے ہیں، مولوی یہ کہتے، عالم یہ کہتے، مفتی یہ کہتے۔ اگر آپ اس قرآن کو سنتے پڑھتے وقت یہ توجہ رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کیا بتائے گا، کیسے کرے گا، یہ اصل میں اندر کی آنکھ کا کھلنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے توجہ دلائی گئی کہ دیکھو یہ سب دنیاوی سہارے ٹوٹ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، اور اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اس میں یہ جو بات ہے نا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی میری زندگی میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، کیسے؟ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ ہماری ذات میں نشانیاں کیسے ہیں، ہمارے بدلتے ہوئے حالات، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی پریشانی کبھی بیماری کبھی صحت، ہر وقت جب بھی کبھی آپ کے حالات بدلے نا، اس بات کو سوچیں اس میں میرے لیے سبق ہے۔ اور کائنات میں تو نشانیاں بہت ساری ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ انہی نشانیوں میں سے ایک ہماری آنکھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں نے ماضی میں اس فیلڈ میں بھی بہت کام کیا. آنکھ کا مطالعہ مسلمانوں کا فیورٹ ٹاپک ہوتا تھا. بڑے بڑے نام آپ کو اس میں ملیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آج پھر دوبارہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ مسلمان کائنات پہ غور کرتا ہے اتنا اس جسم پہ غور کرتا ہے. اور اگر آپ کو کبھی اتفاق نہیں ہوا کسی سے ریکویسٹ کر کے آنکھ کو کھولے اور اس کا ڈائسیکشن ہوتا ہوا دیکھیں. مجھے اسٹڈیز کے دوران ایک دفعہ موقع ملا تھا اور آج تک میری آنکھ کے سامنے وہ منظر ہے, بھینس کی آنکھ کو ڈائسیکٹ کرتے دیکھا تھا. اتنی بڑی ہوتی ہے, دیکھنے میں ایسے تھی جیسے وہ پارا تھر تھر کرتا. دیکھنے میں ایک سالڈ چیز لگتی ہے, لیکن جو ڈائسیکٹ کرنے والے تھے نا انہوں نے ایک ہلکا سا کٹ لگایا, ہمیں وہ آنکھ سے جلی دکھ بھی نہیں رہی تھی. پانی بن کے ساری آنکھ بہ گئی. پانی کو اللہ نے جلی دی ہوئی, صرف یہ ایک اوپر کرپچر ہو جائے نا پانی سے, ساری آنکھ بہ کر پچک جائے گی, پانی نکل جائے گا, پیچھے جھلیاں رہ جاتی ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, کبھی اپنے سر سے پاؤں تک اس جسم کو دیکھیے تو آپ کو انفس کی بات سمجھ آئے گی. شاید 3 سے 4 سال پہلے ایک دورہ قرآن کروایا تھا, اس کا مین تھیم تھا الانسان. میں کہوں گی ینگ بچیوں کو, خاص طور پہ جو سائنس پڑھتی ہیں, پورا سال لگا کر ایک ایک کر کے اس کا پارا سن لے. ہر پارے میں ہم نے انسان کے جسم کے ایک فنکشن کو کھولا تھا. اس کی ویڈیوز بنی تھی, سائنٹیفکل فیکٹس, جیسے مثال ہے کہ ریسپریٹری سسٹم, نیورولوجی, کارڈیولوجی, پھر اسی طرح بچے کا ماں کے پیٹ میں وجود, ہر پارے میں ایک ایک ویڈیو بنی تھی. انشاءاللہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے اس کو. حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا بنایا اندر سے. سیلز کے اندر ڈوب ڈوب کے ہم نے دیکھا تھا, ڈی این اے کو دیکھا, کروموسومس کو دیکھا. عقل دنگ رہ جاتی ہے, بلیو می. تو بس ان سب چیزوں کو سنتے پڑھتے وقت یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں غور و فکر والا بنا دے. آگاہ رہو, یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں, سن لو وہ ہر چیز پر محیط ہے. اللہ تعالی ہمیں دعوت دیتے ہیں غور و فکر کی. اگلی سورت ہے شورا, چند آیتوں کی تلاوت سنتے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم عین سین قاف کذالک اللہ العزیز الحکیم. له ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم. تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو آیتیں حروف مقطعات کی ہیں. یہ سورت کی خوبی ہے. سورت شورا بہت اہم سورت ہے, اور شورا کہتے ہیں مشورہ کرنے کو, مشورہ لفظ بھی اسی سے. اس سورت میں دین اور شریعت کا خوبصورت امتزاج آپ کو دکھتا ہے. دین لا کے معنی میں ہوتا ہے, شریعت کانسٹیٹیوشن کے معنوں میں ہوتی ہے. ہر نبی کے دور میں دین ایک ہی رہا لیکن شریعتیں بدلتی رہیں, اور امت مسلمہ پہ جو شریعت ہے یہ فائنل ورژن ہے. اور اس صورت میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی گروہ کا مل کر کام کرنا, اس میں کیا کردار ہے وہ مت ملے گا. ہم سب اس سوچ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے کام کرنے کے لیے رہنمائی اور گائیڈ لائن اس سے عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا شروع اللہ کے نام سے جو مہربان رحم فرمانے والا ہے. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرح وحی کرتا رہا ہے. اس صورت کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں وحی کی ممکنہ صورتیں جمع کر دی گئیں. آخر میں آپ کو وہ چاروں پانچوں قسمیں ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. حارث بن ہشام کہتے ہیں اللہ کے نبی سے ہم نے پوچھا آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے, جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا وہ سب یاد ہوتا ہے. یہ پہلی صورت تھی. اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے سامنے آتا ہے, مجھ سے باتیں کر جاتا ہے, جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد رکھ لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑوں کے ایام میں, یعنی سخت سردیوں میں, ونٹر میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تو شدت وحی سے آپ پانی پانی ہو جاتے, یہاں تک کہ پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی. یہ بخاری کی روایت نمبر 2 ہے. بالکل شروع میں آپ کو کتاب الوحش ملے گا. ذرا صاحب میں اپنے اوپر لیں. ہمیں اس قرآن کو یہاں سیکھنے میں کیا مشکلیں ہو رہی ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچتے ہیں نا بڑا مشکل ہے یہاں آ کے بیٹھنا اور سننا, گھر چھوڑیں نکلیں گرمی رکشہ ٹانگا گاڑی پھر 2-2.5-3 گھنٹے بیٹھیں, تو اس کو سوچئے. اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے. آپ کو کہتے کہ آپ کی کیفیت اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی جب آپ کے اوپر وحی اترتی تھی. ایک موقع پہ آپ کا سر مبارک ایک صحابی کی ران پہ تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے اور وحی آ گئی. صحابی کہتے ہیں آپ کا سر اتنا بوجھل اور بھاری تھا کہ مجھے لگنے لگا کہ آپ کے بوجھ سے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور اسی طرح ایک موقع پہ آپ اپنی سواری پہ موجود تھے اور وحی کی کیفیت آئی تو سواری آپ کے بوجھ سے اس کی ٹانگیں جھکنے لگیں کہ آپ وہاں سے اتر کر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. یہ کوئی آسان بات ہے؟ آگے پڑھیں گے سورۃ حشر میں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر تم دیکھو اس قرآن کو, اگر یہ کسی پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو اس کے بوجھ سے خشیت سے یہ تھر تھراتا اور کانپتا. یہ تو ہم میں جو ہنستے بولتے سنتے ہیں, واللہ ہی دل نہیں کرتا کلام کرنے کو, دل نہیں کرتا سانس لینے کو اس قرآن کو پڑھتے ہوئے. میں نے دیکھا لوگوں کے سامنے سپارے کھلے ہوتے ہیں اور صاحب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی آ رہا ہے اس پہ کمنٹ, کوئی جا رہا ہے اس پہ باتیں, کوئی گن رہا ہے کوئی گنا رہا ہے, اور آدھے پونے گھنٹے میں 30 لوگ بیٹھ کر ایک قرآن ختم 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 ہی کر دی ہم نے تو قرآن. یقین کرے آج اس قرآن کو پھر دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی آپ اپنے دل کی کیفیت چیک کریں, کوئی اور باتیں تو نہیں کر رہی اس وقت میں. یاد رکھیے جس وقت یہ قرآن آپ کے سامنے ہو نا, دل دماغ کو ہر فکر ہر غم ہر ہم سے بے نیاز کر دیا کریں. بالکل ایک تلسم ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے, یہ آسان چیز نہیں ہے. ہو بھی کیسے اتنی بڑی ہستی کا کلام. اگر میں آپ سے ابھی کہوں کہ صدر پاکستان نے کچھ کہا ہے ذرا سن لیجئے, سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا, کوئی ملک میں ایمرجنسی تو نہیں لگ گئی. ایک بریکنگ نیوز آ جائے ٹی وی یا ریڈیو پہ تو ہم متوجہ ہوتے ہیں. قرآن سنتے وقت دل غافل کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ سنا ہی نہیں, اور سنا بھی تو کیسے سنا. تو ہمیشہ ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ اس کتاب کو سنا کریں. ایک مثال اکثر دیتی ہوں، آپ کو بھی دے دیتی ہوں، فائدہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں نا، تو ہم اس موم بتی کی طرح ہوتے ہیں جس کا شعلہ جل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب موم بتی یا شمع جلائی جاتی ہے نا، تو نرم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی وہ یوں جھک بھی جاتی ہے، کچھ قطرے گر جاتے ہیں. پھر اگر اس کو بجھا دیں، پھونک مار کے بجھا دی، تو وہ اسی شیپ میں جم جاتی ہے. کئی گھروں میں آپ کو ٹیڑھی میڑھی موم بتیاں دکھیں گی. بس اس قرآن کی محفل میں آپ کی جو کیفیت ہوگی نا، ادھر سے اٹھیں گے تو وہیں جم جائیں گے. ادھر اندر اکڑے نا، اندر سے اکڑے میں تو باہر بھی اکڑے میں نکلیں گے. اور اگر یہاں خشیت ہے، رونا ہے، دباؤ ہے، نرمی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے نرمی سے جائیں گے. قرآن سننا بھی نعمت ہے، بٹ قرآن سننا ہمیں فرق بھی کر دیتا ہے. دوسروں سے بھی پڑھ کے آئے ہیں صبح ایک جگہ ہم سورت بینہ میں. جب تک آپ کے سامنے یہ قرآن نہیں کھلا تھا، جنہوں نے پہلی دفعہ سنا، ان کے لیے بہت بچت کے رستے تھے، ملے جلے گھلے ملے رہے سب کے بیچ میں. لوگ تو آپ جیسے کیا میرے جیسوں کو بھی کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں یہ، لوگوں کو خود نہیں پتا اچھائی کیا ہوتی ہے. اب قرآن آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ نہیں چھپیں گے، اب آپ کا اصل کھلے گا، آپ کے سامنے بھی، آپ کے ارد گرد والوں کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو محسوس کیجئے. ایک دو نہیں، ہم کتنے، ایک مہینہ، بڑا تفصیل سے پڑھیں گے تو ڈیڑھ سال، اور ذرا ریلیکس ہو کے پڑھیں گے تو دو سال، بہت انجوائے کرتے ہوئے پڑھیں گے چلو پارٹ ٹائم، تو تین سال میں قرآن پڑھ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا یہ کورس 23 سال میں پورا ہوا تھا، 22 سال 6 مہینے کچھ دن. انہوں نے نہیں کہا میں تھک گیا، تھک سکتے تھے، چھوڑ دیتے، لیکن تھکتا اور چھوڑتا تو بندہ اس چیز کو ہے جس میں نہ مزہ آئے اور کسی کے لیے بوجھ ہو. تو یہ نبی کا بہت بڑا احسان تھا، اپنی جان پہ لے کر یہ قرآن آپ کے میرے لیے اخص کیا تھا. اللہ آج مجھے اور آپ کو بھی لینے اور دینے والا بنا دے. فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہے. نوٹ کریں، ہم اپنی بہت ساری مستیوں میں اور خرابیوں کے باوجود بچ کیوں جاتے ہیں اللہ کی پکڑ سے؟ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیں. کوئی بات نہیں، قرآن ہی پڑھنے آئی ہیں نا، کوئی بات نہیں. اگر بیٹھ کے کوئی نیٹ سے کھیل رہا تو اٹس اوکے، ان کو بس معاف کر دے. تو شاید میں اور آپ یہاں بیٹھ کر جو غلطیاں یا کمیاں کرتے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں سے ہی بچتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس صورت میں آپ کو ولی کا لفظ بہت دفعہ آئے گا. ولی، اولیاء کا لفظ عربی میں پڑھتی ہوں، پھر شاید آپ کو اچھی طرح سے بتا سکوں. فرمائے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو. تو یاد رکھیے کہ ولی کا لفظ اس سے لفظ اولیاء ہے. ہمارے کلچر میں بہت معروف ہے اولیاء کرام، 9 سے 10 معنی اس ایک لفظ کے ہیں. وارث کے معنوں میں بھی یہ لفظ ہے، محافظ، رہنما، تکلیفوں سے نجات دینے والا، اور آخرت کی ضروریات کو پوری کرنے والا، دولت دینے والا، لینے والا. آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ولی بنانا ہے. ہمارا وارث اللہ ہے. ہاں اسی طرح نبی، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ڈے آف ججمنٹ، قیامت، پورے پارے میں آپ کو قیامت دکھے گی. کیا ہوگا اس دن؟ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. استغفر اللہ. اپنے لیے سوچئے، میں نے کدھر جانا ہے؟ پائے دبے ذرا سوچیں تو صحیح بیٹھ کر. آپ سب سے سوال ہو، آپ کا کیا خیال ہے آپ کہاں جائیں گی؟ جنت میں، جہنم میں، یا پتہ نہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، کتنے لوگ کہتے ہیں جہنم کا بھی خوف ہے، اور کتنے کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر جائیں گے؟ جی ہم سب کو پتہ ہے ہم کدھر جائیں گے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی کام ہونا ہوتا ہے نا, اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. عورت پریگننٹ ہے, اس کی نشانی ہے. وہ نشانیاں کھلی دکھیں اور وہ مانے ہی نہ کہ میں پریگننٹ ہوں, اور کوئی نشانی نہیں اور شور مچا دے بچہ ہو رہا ہے بچہ ہو رہا ہے, کوئی مانے گا؟ سفر پہ جانا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ سفر میں جانا ہے, ٹکٹ پاسپورٹ سوٹ کیس تیاری لینا دینا ریپ اپ معاملے, پتہ چلتا ہے. خوشی والے گھر کا پتہ چلتا ہے باہر سے, اور غم والے گھر کا چلتا ہے. اسی طرح ایک جملہ لکھ لیں, آپ کو مجھے بھی پتا ہے ہم نے کہاں جانا ہے. کیسے؟ جنتی اور جہنمی کی دوڑ دھوپ, اس کی سرگرمیاں, اس کی ایکٹیویٹیز اس کو بتاتی ہیں اس نے کدھر جانا ہے. جدھر کی گاڑی کا ٹکٹ لیا ادھر ہی جائیں گے. فیصلہ آباد جانا تھا پہنچ گئے, لاہور جانا ہوتا تو لاہور پہنچتے. بیٹھے فیصلہ آباد کی گاڑی میں اور پہنچنے کے خواب دیکھے لاہور, یہ کبھی نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ بھولے بنتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ, سب کو پتہ. کیسے ڈھونڈیں؟ سب سے پہلے نمبر ایک اپنے دل کی کیفیت, دوسری بات اپنی بھاگ دوڑ دیکھیں, تیسری اپنی عادات کو نوٹ کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم جہنم کی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے اتار کر ہمیں اللہ جنت کی بس میں بٹھا دیں. تیسرا کوئی مقام نہیں ہے. اچھا کچھ لوگوں نے سوچا بھائی نا نا نا, میں نے آگ میں نہیں جانا, اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. جنت مشکل ہے, پھر کوئی شاید بیچ کا نیوٹرل سا پلیس ہوگی جہاں روم ٹیمپریچر ہوگا, نہ اے سی ہوگا نہ ہیٹر ہوگا, اللہ وہاں بٹھا دے گا؟ نہیں, دیر از نو تھرڈ آپشن, ادھر اور. سوچیے آپ کتنا بڑا رسک ہے. دیکھیں ایسے ہی ہے کہ یا آپ نے فرسٹ آنا ہے یا آپ نے فیل ہونا ہے. کتنے لوگ بچیں گے؟ ہم کہاں ہوتے ہیں, نہ فرسٹ آتے ہیں نہ فیل ہوتے ہیں, بیچ میں کوئی 40, 50, 60, 70, 80 نمبر 100 میں سے لے کے پاس ہو جاتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے, یا فرسٹ یا فیل. اب بتائیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. دنیا کے امتحانوں نے تو ہماری نیندیں اڑائی ہوئی ہیں, ہماری کے ہمارے گھر والوں کو قرآن سے دور کیا ہوا ہے. بچوں کے امتحان کیا ہوتے ہیں؟ ایسے لگتا ہے شاید ماں باپ کے امتحان شروع ہو گئے. آخرت کی فکر زیادہ کرنی ہے دنیا سے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آگے ایک بہت بڑے مسئلے کا ذکر جو اس وقت امت مسلمہ کو جونک کی طرح چپکا ہوا ہے, اور وہ ہے فرقہ واریت, تفرقہ بازی. فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے. دیکھیے ایک آیت میں دو دفعہ ولی کا لفظ ہے. وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. کیا پتہ چلا؟ اختلافات جب ہوں تو ثالث کس کو بنائیں؟ اللہ کو اور رسول کو. کیسے؟ قرآن سے ڈھونڈیں کس کی رائے قرآن کی کسی آیت سے زیادہ قریب ہے, وہ مان لیں سب دوسرے بھی. وہاں نہیں ملی تو حدیث کھول لیں. کس کی رائے اللہ کے نبی کی بات سے قریب ہے اس کو مان لیں. ساری انا ایگو سارا کچھ چھوڑ دے اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ راضی ہو جائے, سارے تفرقے ختم ہو جائیں گے. آپ کو پتہ کہ تھوڑے تھوڑے فقہی اختلافات کی بنیاد پہ چار بڑے مذاہب ہیں اس وقت امت مسلمہ میں. فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ مالکی اور فقہ امام احمد بن حنبل. 19-20 کے فرق ہیں, عقیدے کا کوئی فرق نہیں ہے. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ آپ لوگ پڑھیں عقیدے اور فقہ میں فرق کیا ہے. بہت ساروں کو یہی نہیں پتا. فقہی فرق کو کہتے ہیں فلاں کا عقیدہ غلط ہے, حالانکہ عقیدہ بالکل اور چیز ہے. امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا, ابھی تک کتنی دفعہ ذکر ہوئی ہے. تھوڑے تھوڑے فقہی اختلافات کی بنیاد پر مسجدیں الگ, مدرسے الگ, اور آگے سے پھر ہر فقہ کے آگے پھر چار چار دس دس گروپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک جوڑ دے. آپ یاد رکھیے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک. ویسے میں ادھر ہوں نا اور میں اس وقت گھر میں نہیں ہوں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے آپ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں؟ نہیں کہہ سکتا نا. ہم یا روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں. یہ تو بالکل ہی ایک بھیڑ چال ہے لوگوں کو الجھانے والی. اور کیا اللہ کے نبی ہمیں ڈسٹربڈ اور میسڈ اپ دین پہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. صحابی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جس دین پہ چھوڑا اس کا حال کیا, کہ لیلہا کنہارہا, اس کی تو راتیں بھی صبح کی طرح روشن ہیں. تو یاد رکھیے, یہ بہت بڑا الزام ہے نفس سلم پر اگر کوئی لگائے کہ آپ کی بات نہیں سمجھ آتی. ہاں بعد میں پھر آئمہ کرام نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا. پھر آپ کے اور آئمہ کرام کے درمیانی دور کے جو لوگ تھے وہ کس سوچ پہ تھے, اس پہ غور کیجئے گا. فرمایا, آسمان و زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, اور اسی طرح جانوروں میں بھی نہیں کہ ہم جنس جوڑے بنائے, اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے, کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں, لیس کمثلہ شیئا, بڑی مشہور آیت ہے سورۃ شورا میں. اللہ جیسا تو کیا, اللہ کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہاں تھوڑا سا غور کیجئے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں, میری مثال جیسا نہیں. لیکن اکثر میں نے لوگوں کے منہ سے دو مثالیں سنی ہیں, وہ ادھر فٹ ہوتی ہیں. کسی سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیجئے, اللہ دیتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو, بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے درباریوں کی ضرورت نہیں پڑتی, ایک دم تو نہیں سیدھا بندہ بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا, پھر درباریوں کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ آگے سے اجازتیں لیتے, ہٹو بچوں کے دعوے کرتے, پھر آپ کو جانے دیتے ہیں. تو ہم عام گناہ گار بندے اللہ کے پاس کیسے پہنچ جائیں؟ میں نے کہا کیا مطلب یہ کہ جو نیک لوگ ہیں نا, نعوذ باللہ, یہ اللہ کے درباری ہیں. اللہ کہتے لیس کمثلہ شیئا, اللہ کی مثالیں نہ بیان کیا کرو, یہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے. بادشاہ کا تو علم پورا نہیں, بادشاہ کی تو وسعت اتنی نہیں کہ اللہ کو آپ کے میرے بیچ میں کسی وسیلے کی ضرورت ہے. دوسری مثال دی, کہنے لگے تمہیں پتہ چھت پہ جانا ہوتا ہے نا تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ جو بزرگ ہیں نا یہ ہماری سیڑھی ہیں. نعوذ باللہ, آپ مجھے بتائیے اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو مجھے سیڑھی کی ضرورت ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہہ دو میں قریب ہوں. تو اللہ کہتا ہے میرے لیے مثال لینا پیش کیا کرو. اللہ تعالیٰ میں اسی کی توفیق دے. آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا, اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں, اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو. دین قائم کرنے کے لیے آتے ہیں. دین کا نفاذ اصل میں یہی مقصد ہے, دین کو قائم کرنے کا, اور اس میں متفرق نہ ہو جو, یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے. دعا کرے اللہ ہمیں اپنا کر لے, ہم تیرے ہونا چاہتے ہیں. ساری زندگی دوسروں کے ہونا چاہا, کچھ نہ ملا, ایک دفعہ اللہ کے بننے کی نیت تو کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا سے کاٹ کے تجھے اپنا نہ بنا لوں تو کہنا, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. کیسے؟ جیسے اس وقت اس نے آپ کو قرآن کا راستہ دکھایا. دیکھیے آپ اپنے گھر کی ڈائریکشن کس کو سمجھاتے ہیں؟ جو کہتا ہے میں نے آپ کے گھر آنا ہے. ہر ایک کو تو نہیں اٹھ کے فون پہ بتاتے میرے گھر کے لیے آنا ہے, تو ادھر مڑنا, ادھر جانا, ادھر جانا, پھر ادھر رکنا. آپ نے کچھ کہا تھا اللہ کو تو اللہ نے آپ کو اس کتاب کا راستہ دیا. کئی لوگ راستہ سمجھ بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں آتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا کر اصل میں جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کتاب کو سمجھو. آج عموماً کیا ہوا, ہم اللہ کی طرف آتے بھی ہیں لیکن غلط راستوں سے. کیسے؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کی آبادی مجھے نہیں پتا کتنی ہے, 22 کروڑ ہے ماشاءاللہ. اللہ سارے بچے مبارک کرے ماؤں کو. 22 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنوں نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوا ہے, ترجمے سے, تفسیر سے, اور کتنوں کو اس طرح بھی سننے کا موقع مل رہا ہے ماشاءاللہ جو اتنا آپ سن رہے ہیں. یہ خاص حلقہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد, درسوں میں جانے والے, مسجدوں میں جانے والے, تڑپنے والے, تڑپانے والے, ادھر کلاس کر لیں, ادھر کر دیں, وہ جگہ ڈونیٹ کر دیں, ہمارے گھر پہ شروع کر لیں, ادھر. یہ ایک آٹے میں نمک ہے چٹکی. فوجوں کی فوجیں ان 22 کروڑ میں سے ابھی بھی اس قرآن کو نہیں پڑھی ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ دین قائم نہیں ہوا، تفرقے بازی ہو گئی۔ بات سمجھیے گا، آپ خود جو کوئی کام سیکھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کسی دوسرے سے پوچھنا پڑتا ہے؟ مثلاً ایک بچی ہے، نئی کھانا بنانے شروع کی، اب وہ ماں سے بھی پوچھے گی، اگر گھر میں بھابھی ہے اس سے بھی پوچھے گی، چچی ہے اس سے بھی پوچھے گی کہ مثال نہاری کیسے بناتے ہیں۔ اب جس کو جو سمجھ آئی ہوگی، ایک تو وہ اچھی نیت سے بھی وہی بتا دے گا، ہو سکتا ہے ہر ایک کو اچھی نہ بنانی آتی ہو، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہیں دشریکہ ہو کہ یہ کیوں اچھی بنا لے، تو وہ 10 چیزیں بتا دے اور ایک نہ بتائے جس سے اصل ٹیسٹ آنا تھا، ممکن ہے نا؟ جس کو نہیں بنانا آتا وہ جس سے بھی پوچھے گا خطرے میں۔ اور اگر آپ خود ایک اچھے طریقے سے کھانا بنانا سیکھ لیں، آپ نے کبھی اب دوسروں سے پوچھا نہیں؟ پوچھا نا، سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، یہ مطلب ہے۔ اس کے برعکس کیا ہوا؟ دیکھیے گا، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ آج ہم اس مقصد کو بھول گئے۔ انسان آج صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا، اس مقصد کو پانے کے لیے وہ ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ از اٹ ٹرو؟ اس کی تکبیر دل کی نہیں، پیٹ کی گہرائیوں سے ادا ہوتی ہے۔ کفار کو بھی سمجھ آ گئی، اسی لیے اس پر کہیں بھی سجدے کی پابندی نہیں۔ شعر ہے کسی کا، لفظ ملا مجھے اچھا نہیں لگتا، شعر میں تو پڑھ دیتی ہوں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ کیا مطلب؟ صرف مسلمانوں کو غیر مسلم ملکوں میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، یہ ریلیجس فریڈم نہیں ہے جو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ابھی تک، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ آگے بھی نہ کرے، کسی ویسٹرن کنٹریز میں نماز پہ پابندی نہیں ہے، سجدوں پہ پابندی نہیں ہے۔ روزوں پہ وہ ترس کھاتے ہیں، آپ کے بچوں کا برین واش کرتے ہیں رمضان میں، سو پٹی سو بیڈ۔ بعض جگہ تو ڈسکریمنیشن کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے اگر بچوں کو روزے رکھوائے تو یہ آپ کے اوپر ہوگا اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو۔ سجدے نماز سے وہ کچھ نہیں روک پائے ابھی تک، تو کیا یہ اسلام آزاد ہے؟ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں کا پورا اکنامیکل سیٹ اپ چوز کرنا پڑتا ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے، ماننا پڑتا ہے آپ کو، کیا کریں پھر؟ اگر وہاں پہ شادی بیاہ کے احکامات ہیں، مثلاً ویسٹ میں رہتے ہوئے شوہر بیوی جھگڑا ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی، آپ کو پتا کہ آپ کے اسلامک لاء کی طلاق نہیں وہاں ہوگی، وہ اپنے سیٹ اپ سے آپ کو لے کر چلیں گے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں، تو کیا اس سے دین نافذ ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ 10 سوال لوگ پوچھتے ہیں، آپ کسی ملک میں چلے جائیں اور 10 میں سے ہر سوال میرا لے 100 بار پوچھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے ان کو اپنا دین نافذ کر کے نہیں دکھایا۔ چند سال پہلے جب ہم کسی بھی ملک میں تھے، اپنے اسکول کا اکاؤنٹ کھولنا تھا، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ جیسے لوگوں میں جیسے دلوں میں تڑپ ہے وہاں بھی ہوتی ہے کہ اسکول بنائے، کوئی ادارہ بنے۔ کب تک دوسروں سے اتنے مہنگے بھاؤ پہ جگہیں لے کے کام کریں گے؟ چلیں جی کر لیں، اکاؤنٹ کھولتے ہیں اسکول کا۔ اکاؤنٹ کھولنے گئے، ہر بینک میں جا کر پوچھ رہے ہیں کہ اب بلا سود اکاؤنٹ ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے۔ اچھا تو پھر تو ہم نہیں کھول سکتے؟ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ادھر تو ہمارے پاس اتنے مسلمانوں کے اکاؤنٹس ہیں، آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے انٹرسٹ نہیں لینا؟ اس لیے کہ دین نافذ کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سورت شورا آپ کو دین نافذ کرنا سکھاتی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے، پھر خیر ساتھی تھے ان سے میٹنگ رکھی ہم لوگوں نے، یہ نئی نئی بات ہے کسی بھی جگہ کی۔ میں نے کہا کیا اس پورے شہر میں ایک بھی بینک ایسا نہیں جو ایسا اکاؤنٹ کھول دے جس میں انٹرسٹ آپ نہیں لے دے سکتے؟ وجہ کیا؟ سب نے کھولے ہوئے ہیں، مجبوری ہے۔ میں نے کہا اگر آپ 27, 40, 50 سال سے اس ملک میں یہ آواز کھڑی کی ہوتی نا مسلمانوں نے، تو آج ہر بینک میں ایک پورشن مسلمز کے لیے ہونا تھا کہ جو مرضی چاہو ہم کریں۔ یقین کریں، باہر کے ملکوں میں آپ کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے قبرستانوں کی جگہیں تک دی ہوئی ہیں۔ غسل، جینا، مرنا آپ کا آپ کے طریقوں سے کرتے، کیونکہ ان چیزوں میں مسلمان بڑے پکی ہیں، ساری زندگی کوئی باہر رہتا ہے، دفن نہیں وہاں کریں گے، کہیں گے نانا نہ باہر دفن ہو۔ تو بھائی آپ 50 سال سے ادھر رہ رہے ہیں اور آپ کی بہن، آپ کی ماں آپ کو 10 سال سے پچھلی ترس رہی تھی، تب تو آپ نے کچھ نہ کہا، تو آپ ضرور آپ کی ڈیڈ باڈی جائے آپ کے رشتہ داروں کو رلانے کھپانے کے لیے، پھر جہاز بھر کے آتے ہیں ساتھ تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں، کھلا پلا کے، ختم دلا کے، تیجا چوتھا دسواں کر کے جاتے ہیں کہ جی ہم بہت ماشاء اللہ بہت محبت تھی ہمیں مرنے والے سے۔ جن چیزوں کو ہمارا دل کیا نا ہم نے منوا لی ملکوں میں، ویسٹ میں بھی منوا لی۔ جس پہ ہم نے سوچا نہیں ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں. پورے ناروے میں ایک مسلم سکول نہیں ہے بچوں کا, فل ٹائم سکول جس کو آپ کہیں. اوسلو کی بات کرتی ہیں, چھوٹی موٹی کوششیں ہیں لیکن اپنے لوگ نہیں بھیجتے. آپ کیا بات کرتے ہیں, مسلمان نہیں بھیجتے اپنے ملکوں میں, کہتے نہیں یہ ان کا سٹینڈرڈ نارویجین والا نہیں ہے جو نارویجین ہے. جب ایسے مسلمان ہوں تو اس کا یاد رکھیے ایک ہی نتیجہ ہے, تفرقہ بازی. کیسے؟ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جو چیز ہوئی وہی سب کو اثر لگتی ہے. اس لیے فرمایا لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. لا علم لوگ اختلاف نہیں کرتے. آج شادی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ عام طور پہ 500 سے لے کر 1000 لوگ, سٹینڈرڈ ہے نا. سب ایک ہی ٹیبل پہ کھاتے ہیں, سب کو پلاؤ پسند ہے, سب کو قورمہ اچھا لگتا ہے, سب کی ایک چوائس ہے, ایسی ہے نا. سب پاکستان سے باہر سفر کریں, 80% پی آئی اے پہ جائیں گے, ایک ایئر لائنس پہ ہم جاتے ہیں. سارے دنیاوی کاموں میں ہم سٹورز ایک ہی ہیں جن سے کھاتے پیتے ہیں. ادھر ذرا مذہب کی بات, دین کی بات شروع کریں, وہ ہزار بندہ 10 حصوں میں بٹ جائیں گے. کوئی کہیں گے ہم سنی ہیں, کوئی کہیں گے ہم فلاں ہیں, کوئی کہیں گے ہم وہ ہیں, کوئی کہتا ہے. علم کی بات پہ ہی اختلاف ہے. آج ہم ہر چیز میں یونائٹیڈ ہیں, رشتے تک کر دیتے ہیں, لیکن دین کے نام پر ہمیں نہیں پتا کہ اصل دین کیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک کر دے. فرمایا اور یہ ہوتا کب ہے؟ علم والوں میں زیادتی کی وجہ سے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قصہ کب کا پاک کر دیا جاتا. اور حقیقت یہ کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کیا کریں, چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. پہلا مرغہ, واستقم کما امرتا. دوسرا, اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. یہ ہے آج کے دور کا مسئلہ. دیکھیے جب مشکل حالات آئے دین کے یا دنیا کے, اس وقت زیادہ مضبوطی سے دین کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ کمپرومائز کرنے کو. مثلا آپ دیکھیے کہ بس میں سوار تھے, چلے جہاز میں تھے, سیٹ بیلٹس اتاری بھی تھی, ایک دم جہاز میں ایئر گیپس آئے, جہاز میں جھٹکے لگنے لگے تو فوراً سائن آئے گا سیٹ بیلٹس باندھ لیجیے. بس تکیم کماؤ مرتا بھی یہی ہے. جب زندگی میں تیز طوفان آئیں اس وقت ڈھیلا چھوڑنا خود کو خطروں میں لانا ہوتا ہے. آپ کے میرے لیے اس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ جتنا دین سمجھ آ رہا ہے نا اس کو کچلیوں سے پکڑ لیں, کیونکہ مشکلات کی آندیاں ہمیں بہا کر لے جاتی ہیں. بعض دفعہ جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے آپ کو ان چیزوں میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور آپ کہیں کہ مشکل ہے دین چھوڑ دو, آپ کو تو ایک آندھی چلتی ہے فتنے کی دنیا میں. ایک عمارت گری تھی آج سے کچھ سال پہلے, کتنوں کا دین کھل کے رہ گیا. لفظ محمد ناموں سے اتر گیا تھا, عبداللہ لفظ ہٹ گیا تھا. گاڑیوں میں رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے اسکارف یا قرآن باہر کے لوگوں نے نکال کے چھپا دیے تھے کہ کہیں چیکنگ میں بھی نہ پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ایک بڑے پیمانے پہ ہوا تھا. اور یہ باتیں میں ایسی نہیں کرتی آپ سے, یہاں بیٹھ کے مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہانیاں سناؤں. لیکن ہم مسلمان جب کوئی فتنہ آتا ہے اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ غیر ہم سے خوش رہیں. ہاں اس وقت اگر ہم مسلمان بن کے باہر گئے تو ہم پہ باتیں ہوں گی. اللہ کہتا ہے مسلمانوں تم پر جتنی بھی پروپیگنڈے ہوں, جتنی آندیاں چلیں, جتنے الزام لگیں, واستقم کماؤ مرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیے کتنی آزمائشیں آئیں. حضرت بلال کی کہانی آپ سب نے سنی ہوگی نا, پتھروں میں لٹائے جاتے تھے, مشکلات میں ڈالے گئے. جسم کے اوپر گرم پتھر رکھے جاتے, اوپر بوجھ رکھتے تو وہ پتھر جسم سکن میں جا کے نا تو سوراخ کر دیتے. پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجاتی تھی, اتنی تکلیف تھی بلال کو. ایک بار نہیں اللہ نے کہا کہ بلال چھوڑ دو, ڈھیلے ہو جاؤ, جو کہتے ہیں کر لو, اللہ کو تیرا پتہ ہے تو مسلمان ہے. آج ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم جس نے ہمیں غیروں کی نظروں میں ذلیل کر دیا ہے, ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹیشو پیپر, یعنی یہ ٹیشو پیپر ہے نا, ایسے پکڑا ہوا ہے دین کو, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ استقامت نہیں ہے. اسی لیے پھر ہمیں لوگ کٹھ پتلی بناتے ہیں. اللہ ہمیں استقامت دے دے. فرمایا اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور ہمارے درمیان تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. ایک روز ہم سب کو جمع کر کے اسی کی طرف جانا ہے. دیکھیے 10 جملے ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں, خلاصہ کر لیں. شریعت کو سمجھنے والی 10 باتیں. نمبر 1, جو وہی آپ پہ کی گئی, پچھلے انبیاء پر بھی وہی تھی, اللہ کی عبادت و وحدانیت پر آپ استقامت رکھیں, اپنے ماننے والوں سے بھی استقامت کی کا مطالبہ کریں. پھر مشرکین جو اختلافات کرتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے, جو عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے, آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں. پھر اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان ہے میرا, میرا یہ کام نہیں کہ ایک کو مانو دوسری کو نہ مانو, اور میں تم کو وہی احکامات جاری کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس پہنچائے گئے, کیونکہ یہ عدل اور انصاف پر ہے. پھر 6 جملہ, معبود برحق صرف اللہ ہے, ہمارا تمہارا معبود برحق وہی ہے. 7, ہمارے عمل ہمارے ساتھ, تمہاری کرنی تمہیں بھرنی, ہم تم میں کوئی تعلق نہیں. اور 8 بات, ہم تم میں کوئی جھگڑا نہیں, کسی بحث اور مباحثے کی ضرورت نہیں. اور قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر فرماتا ہے کہ لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. یہ ہیں چند چیزیں جس کے اوپر یہ پوری سورت گھوم رہی ہے. کچھ گزر گئیں, کچھ آگے آئیں گی. آپ نے میں نے کیا کرنا ہے, اس شریعت پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. ایسے ہی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیا ریئیکشن شو ہوتا ہے. فرمایا اللہ کی دعوت پر لبئی کہے جانے کے بعد جو لوگ لبئی کہنے والوں سے دین اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں, ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے, اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے, اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو. ایک شخص نے بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ یہ واقعہ سفر کا ہے, وہ اللہ کے نبی سے کچھ دور تھے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے, تو بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. 6171 بخاری کی روایت ہے. کیا پتہ چلا؟ آنے کے لیے قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں, مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو, جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. اللہ آپ کو مجھے بحثوں سے محفوظ رکھے. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, جسے وہ جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے, وہ بڑی قوت والا زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں, مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. سورۃ بقرہ سے یہ مضمون چل رہا ہے. وہاں کیا پڑھا تھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آج تک یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. ایک چھوٹا سا نشید کہہ لیجئے یا ایک پوئم ہے, سنتے ہیں کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے. بالکل آہستہ بیک گراؤنڈ کر دیں. دیکھیں یہ وہ جگہ ہے دنیا کی کہ جہاں پانی میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ جو سرخ ہے نا, یہ لاوا ہے, آگ نکل رہی ہے. یہ دنیا ہے اور آگ سمندر, آپ دیکھیں. اور یہ بالکل ریئل میں موجود ہے جگہ دنیا میں. لوگ اب دیکھنے جاتے ہیں, آپ کو آگے جا کے اس کا ایک کلوز اپ بھی دکھائیں گے. آپ سوچیے جو رب دنیا میں یہ سب کچھ دکھا سکتا ہے, کیا وہ قیامت برپا نہیں کر سکتا؟ آپ اور میں اس آگ اور پانی کے میلاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی لمحے بھی قیامت کا دھماکہ ہوگا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا جگہ دل لگانے کی نہیں ہے، ہم سب اس دنیا میں تیاری کے لیے آئے تھے، ہم اس کو منزل سمجھ بیٹھے۔ میں اکثر لوگوں کو جب قرآن کی دعوت کے مقابلے میں دنیاوی مسائل اور پریشانیوں کا ذکر کرتے سوچتی ہوں نا، تو میں سوچتی ہوں کہ اصل میں ابھی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کی پوری زندگی کا غم ہم کیا ہے، جاب، تعلیم، گھر داری، یہ تین لفظ ہیں نا جو ہم عموماً لوگوں سے اپنے ارد گرد سنتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے بیج لگانے پڑے۔ آپ ذرا سوچیے کسی ایسے شخص کے بارے میں، اپنے کھیت میں بیج ڈالنے کے بجائے جا کر کسی اور کے کھیت میں ڈالا ہے، کہ اینڈ آف دا ایئر اس کے پاس فصل ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زمین پہ بیج لگا رہے ہیں اور پھل وہ آخرت میں لینا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے۔ تین سیکنڈ تک ذرا سا سوچیں، اوپر سے سوچیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اکثر کے ماں باپ ہوں گے، اکثر کے نہیں بھی ہوں گے، کدھر گئے؟ باپ کو سوچئے، آپ میں سے اکثر کے والد بہت محنتی انسان ہوں گے، بہت محنت کر کے کما کے آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، آج کی طرح۔ آپ میں سے جن کے والد زندہ نہیں، آپ ان کو سوچیں، کدھر ہیں اس وقت میرے والد؟ ابو کدھر ہیں؟ وہ جو کبھی فیکٹری میں تھے، کبھی کارخانے میں تھے، کبھی دکان پہ تھے، کبھی ایک ملک میں تھے، کبھی دوسرے میں تھے، آج کدھر گئے ہیں؟ وہ اس منو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ آپ کی دنیا بناتے بناتے وہ اس دنیا سے چلے گئے، آپ اور میں کدھر جا رہے ہیں؟ اپنی موت کو ذرا سا سوچیں، آخر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آج سے سال بعد پتہ نہیں میں ہوں گی کہ نہیں، دو سال بعد کس نے دیکھا، اگلے سال شاید میرا نام ہی نہیں ہوگا، کس کو پتا ہے؟ کوئی قریبی موت سوچے، بالکل اس رمضان سے پہلے کوئی قریبی موت ہوئی ہو، ان کو پتہ تھا ان کی زندگی کا وہ آخری رمضان تھا جو گزر گیا؟ تو آپ کو مجھے پتہ کہ یہ میرا آپ کا آخری رمضان ہے۔ اس دنیا کے غموں کو ہلکا کرنے کا یہی نسخہ ہے کہ اس کے غم پیچھے ڈال کر آخرت کا غم لگا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سنتے نہیں آیتوں کی، یہی جو حرص والی ہیں، اور آپ سب کے اس وقت سوچنے کا نقطہ ہے۔ یہ سارا قرآن بھی پڑھ جائیں گے، اگر نہ سوچا تو کچھ نہیں ملنا، ترجمہ تو لکھا ہوا مل جائے گا، جا کے پڑھ لیں قرآن سے کبھی بھی۔ ادھر میں اور آپ صرف ترجمے کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم اپنے محاسبے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. آیت 21 سے, یا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں, یا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا. اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ کب کا چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. امیجن کریں کوئی انسان کہیں سے گزرے اور اس کو ڈر ہو کہ چھت میرے اوپر گر جائے گی, یہ سیڑھی ٹوٹ جائے گی. قیامت کے دن اس طرح سے لوگ اپنے اعمال کے برے انجام سے ڈر رہے ہوں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے, جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے, یہی بڑا فضل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور بڑا قدردان ہے. ایسے تسلی ہو جاتی ہے. کبھی انسان ڈاؤن فیل کرتا ہے نا تو ساتھ اتنی خوبصورت آیتیں آتی ہیں کہ لگتا نہیں بچ جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے یہی آل ایمان بین الخوف والرجا. حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی اور اس کے جواب میں فرمایا آپ نے, اللہ کی قسم رسول اللہ کے قرابت داروں سے سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے سلوک سے بھی زیادہ پیارا ہے. بخاری کی روایت ہے 37:12 نمبر کی. کیا پتہ چلا کہ رشتہ داریاں تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم اپنی بھی رشتہ داریوں پہ. دیکھیے اس آیت میں بڑا درد ہے. اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کو جو مکہ میں آپ کے دشمن ہو گئے تھے نا دین کی دعوت پہ, ان کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو رشتہ داری کے پاس کر لو. تو حقیقت ہے کہ رشتے بڑے میٹھے ہوتے ہیں. اللہ نے رشتوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے. ہم اپنے رشتوں سے ان کی شکل و صورت یا مال و دولت کی وجہ سے پیار نہیں کرتے, آپ سب جانتے ہیں. فطری محبت ہوتی ہے. رشتہ دار کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کیا ہے یا اس کی سب سے بڑی خیر کیا ہے کہ آپ اس کو عابدی اچھے انجام کی دعوت دیں. آج آپ دیکھیے کہ ہم شادی کریں اپنے بچے کی, یہ ممکن ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں؟ اور یہ ممکن ہے کہ ان کو بلاوا چلا جائے اور وہ نہ آئیں بغیر وجہ کے, ہم ساری عمر نہ ان کو معاف کریں؟ ایسی ہے نا لین دین چلتا ہے. چلتا ہے. دلہن آئے گھر میں اس کو کچھ دیتے ہیں لیتے ہیں, ہوتا ہے نا. جو بات ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے رہے آج کل وہ دین ہے. جھوٹی محبت ہے. آنے پہ جوڑا جانے پہ جوڑا, آئے دعوت کر لی دلا لیا سب نے کھلایا آپ کو ہم کھلائیں ہمارے گھر آئے, یہ دنیا داری ہے. اگر آپ کو اور مجھے اپنے رشتہ داروں سے سچی محبت ہے تو ہم ان کے دین کی فکر کریں گے. اس موقع پہ ہم کیا کہتے ہیں, کون برا بنے ہم کیوں باتیں سنیں, سب کو پتہ ہے, پھر تمہیں پتہ ہے سسرال کا معاملہ ہے. پہلے اپنے سسرال سے ڈرتے ہیں پھر بچوں کے سسرال سے ڈرتے ہیں. سچ بتاؤں تو اپنے رشتہ داروں کی تڑپ رکھیں. اگلے پاروں میں اس کا بہت ذکر آنا ہے. آخری تین پاروں میں کثرت سے رشتہ داریوں کا ذکر آپ پڑھیں گے. مجھے قرآن کی ترتیب سے کیا سمجھ آتا ہے کہ شروع کے پاروں میں اپنی فکر لگتی ہے نا, 5 پارے 10 پارے 15 پارے ہم اپنے ہی بارے میں روتے رہتے ہیں, ہائے یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. 15 سے 20 پاروں کے بیچ میں تھوڑا سا بندے کو اسٹیبلٹی مل جاتی ہے کہ ان شاء اللہ توبہ کرتے ہیں اللہ بہتر کرے گا. پھر اگلے 10 5 پارے 25 26 پاروں تک ہم اپنی اصلاح کی کوششوں میں ہوتے ہیں. اور پچھلے پارے میں تو اتنی دفعہ پڑھ لیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیع. تو پھر اب جو فکر ہے وہ رشتہ داروں کی ہے. عید کا تحفہ, رمضان کا تحفہ, شادی کا تحفہ, خوشی کا تحفہ رشتہ دار کو اللہ کا دین ہے. کسی صورت میں بھی ان کو دے دیں, پہنچا دیں. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پہ کسی کو دین کی دعوت دیں گے تو ہمیں دوسروں کو دعوت دینے سے دگنا اجر ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتہ داروں سے سچی محبت دے دے. فرمائے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بختان گھڑ لیا, اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے, وہ باطل کو مٹا دیتا اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے, وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے, وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے, حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. یہ ماں ہی کہہ سکتی ہے جملہ, یا پھر اب کہہ سکتا ہے. اللہ کو بندے کے ہر معاملے کا پتہ ہے, اس کے باوجود بھی اللہ اس کو معاف کرتا ہے. کوئی آپ کو مجھے اتنا نہیں معاف کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ایک امام تھے, وہ کہا کرتے تھے قیامت کے دن اگر مجھے چوائس دی جائے, اختیار دیا جائے کہ تم چوز کر لو کہ تمہارا حساب اللہ لے یا تمہارے ماں باپ لیں, تو میں کس کو چوز کروں گا؟ آپ سوچتے ہیں ماں باپ کا؟ نہیں, کہا میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کہوں گا اللہ تو میرا حساب لے, کیونکہ وہ مجھ سے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے, رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے, مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے, اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوق جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے, وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم پر جو بھی مصیبت آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی, اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. اس کو سمجھ لیں. اکثر لوگ پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں, بیماریوں کا, دکھوں کا, گھریلو پریشانیاں, مقدمے, دکھ, کتنی بھی قسمیں, ان کو سب کو ذہن میں لے آئیے اور پھر یہ حدیث سنیے. بخاری کی روایت 56:42, مومن کو جو تکلیف, سختی, غم اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے, یہاں تک کہ ایک کانٹا لگنے کے عوض بھی. پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے, آپ کہتے ہیں ہائے مجھے کیوں چمٹا, کتنی دیر کوستے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک گناہ تھا نا, میں نے معاف کر دیا, اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھوں سے پاک نہ کرے, نیکیاں کروا کر ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم جب اپنے شعور سے نیکیاں کرتے ہیں نا, تو اللہ پھر ہمیں ان نیکیوں کے طفیل معاف کر دے گا, ہم پہ مشکلات نہیں لائے گا, مصیبتیں نہیں لائے گا. اب یہ آپ کی میری چوائس ہے. بس آپ دیکھیے کہ آپ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں نا, مشکل ہوتا ہوگا, کبھی نہ کبھی کسی کو تو ہوتا ہی ہوگا. لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کو مشکل لگتا ہے, لیکن ہوگا. لیکن آپ یہ سوچیں, اللہ نہ کرے حادثہ ہونا تھا, ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کا حادثے میں پاؤں فریکچر ہو جائے گا, یہ لکھا ہوا تھا میرے تقدیر کے معاملے میں. میں نے ادھر آنا شروع کر دیا, اچھا لگا, سیکھنے لگ گئی, سکھانے لگ گئی. اب یہ ایک میری نیکی بنی نا, اللہ نے میری اس نیکی کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ مجھ سے دور کر دیا, اور میرا حادثہ نہیں ہوا اور میرا پاؤں فریکچر نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ میرا یہاں آنا جانا بیٹھنا یہ اچھا ہے, یا ڈاکٹروں کے چکر لینے لگانے اور پلاسٹر لگوانا اور تکلیف سہنا بہتر تھا؟ بس یہ کہا جا رہا ہے. ایک ہوتی اختیاری, ایک ہوتی اضطراری, بائی چوائس اور بائی فورس. جب ہم بائی چوائس نیکیاں کرتے ہیں نا, تو اللہ میں بائی فورس مشکلوں میں نہیں ڈالتا, اور اللہ میں نیکیوں سے ہی پاک کر دے. تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرف طرح نظر آتے ہیں, اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو ڈبو دے, اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. کیا پتہ چلا؟ بحثیں کرنے والوں کو اللہ سمندروں میں ڈبو سکتا ہے، اور اللہ اگر واپس خشکیوں پہ لے آتا ہے تو یہ اس کا فضل اور اس کا رحم ہے۔ پھر آپ کو مجھے دوبارہ اس دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے بہت پیارے انداز میں۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، 3 سیکنڈ سوچیں، آپ کو کیا ملا؟ مجھے تو اتنا ملا کہ میں گن ہی نہیں سکتی، میں تو سنبھال بھی نہیں سکتی۔ آپ کو بھی بہت ملا ہوگا نا، جو کچھ بھی ملا اس کو سوچیں، جس میں مال، اولاد، گھر، بنگلہ سب کچھ نکالیں۔ اب اس کی اصل سنیے، وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ جیسے آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، پی سی ہوٹل یا کوئی بڑا سا ہوٹل دماغ میں لائیں، کیا کچھ ہوتا ہے وہاں؟ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں اے سی نہ ہو، وہاں اے سی تھا، وہاں ڈبل بیڈ تھا، آپ کے گھر میں چار پائی ہو، وہاں اچھے خوبصورت پردے لگے ہوئے تھے، آپ کے گھر میں نہ ہو، ممکن ہے نا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 8 دن رہ لیں، جس دن وہاں سے آتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں ساتھ؟ صرف اپنا سوٹ کیس، آپ ان کی ایک چیز ساتھ نہیں لا سکتے۔ یہ کہا جا رہا ہے، دس ورڈ از جسٹ ٹو یوز، یو آر پیئنگ ٹو یوز اٹ۔ ہوٹل والے کہیں گے ہم نے آپ کو استعمال کے لیے جگہ دی ہے۔ یہاں کی مثال لے لے چلے، یہ بھی کوئی کم تھوڑی ہے جگہ، روز آتے ہیں، ان اچھے اچھے صوفوں پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، کبھی ایک دن لے جائیں گھر ایک صوفہ، آخری دن لے جائیں گے، ابھی نہ لے کے جائیے گا، لے کے جانے دے گا آپ کو مجھے کوئی؟ نہیں لے کے جانے دے گا۔ چوری چھپے کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھا لیں گا، قیامت کے دن وبال ہوگا، ان کی چیز خراب کر جائیں گے، بوجھ ہوگا ہم پہ۔ یہ ہال ہمیں صرف یوز کے لیے ملا ہے، تو یہ دنیا صرف یوز کیا، اٹ جسٹ لائک اے ٹوائلٹ پیپر، یوز اٹ اینڈ تھرو اٹ اوے۔ ساتھ وہی سوٹ کیس جائے گا جو عملوں کا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس بات کی حقیقت سمجھا دے۔ آج تو صرف گھر بنانے، سجانے، سنوارنے کا پیشن ہے، کتنے لوگ ہیں ان کو زندگی کا صرف ایک ہی مقصد سمجھ جاتا ہے، گھر کو اپ گریڈ کیسے کریں۔ دبئی گئی تو یہ لے کر آئی، چائنا گئی تو یہ لائی، اٹلی جاؤں گی تو یہ لاؤں گی، یہ ڈنر سیٹ لنڈن کا، یہ امریکہ کا، بھاری پیسے دے کر بوجھ اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، پھر سجا کے اپنے گھر، پھر لوگوں کو کہتے ہیں آؤ ہمارے گھر دعوت پہ۔ خواہش کیا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح ہماری چوائس کیسی، اور جائیں لوگ اور ایک لفظ نہ بول کر آئیں، نہ تعریف کا اور نہ حسرت کا، تو دل ایسے بجھ کے بن جائے گا کہ ہائے ہائے، میں نے تو غلط لوگوں کو شاید بلا لیا، کسی اور گروپ کو بلاتی ہوں جو میری تعریفوں کے گن گا کر جائیں گی۔ یہ آج ہماری کٹی پارٹیز میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ آج ہماری دھمک چوکڑی اور جو سوشلائزنگ ہے عموماً بیکار، جس میں کوئی دین کی بات نہیں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، چند دن کی زندگی ہے، ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا، اور جاتا تو شاید کہتے ہیں سکندر کے ساتھ جاتا، جس نے اپنے دونوں ہاتھ باہر کر دیے تھے کفن سے کہ لوگوں دیکھ لو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، حالانکہ آدھی دنیا کو میں نے فتح کر لیا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت سمجھنی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ یہ ہے کریکٹر بلڈنگ۔ بہت دن کے بعد آئی ہیں آیتیں ایسی، پہلے صورت مومنون میں تھی، پھر صورت فرقان کے آخری رکوع میں تھا ایک گروپ، اب یہاں آ گیا۔ کیسا مومن مطلوب ہے اللہ کو۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے نفس کا بدلہ خود نہیں لیا، ہاں اگر اللہ کے احکام کی بے عزتی ہوتی اور بے توقیری ہوتی تو اور بات ہے۔ یہ بخاری کی روایت 35:60 فرمایا، بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں بھی آپ کی زبان سے اس کے سوا اور کچھ الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ کیا فرماتے؟ اسے کیا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ خاک لو دو۔ بخاری کی روایت 60:31 تو غصے پہ قابو۔ کس کس کو بہت غصہ آتا ہے اس وقت؟ میرے اوپر کس کس کو آ رہا ہے؟ چلے دیکھیے، غصے پہ قابو پائیں۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی کہ غصہ کیا ہے، کہا دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ اور غصہ ایک شکاری جانور ہے، آپ اس کو ٹیم کر لیں، اس کو انرجی بنائیں، غصہ بہت پیاری چیز ہے، آپ کو پتہ، اگر خلاف شریعت چیز پہ ہو، سدھار لیں تو یہ جانور آپ کے لیے شکار پکڑ کر لائے گا، اور اگر اس کی تربیت نہ کریں تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کھا جائے۔ اس پہ ایک ہمارے پاس سیریز ہے اینگر مینجمنٹ کے نام پہ، تزکیہ سیریز میں کافی ساری ٹپس ہیں اس میں، اس سے فائدہ اٹھا لے، شاید کسی کے گھر والوں کا بھلا ہو جائے. غصہ جب ہمیں آتا ہے نا تو ہمارے ارد گرد والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. پھر کچھ اور خوبیاں جو میں نے آپ نے اپنے اندر لانی، اور یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ ساری اجتماعی خوبیاں. آپ مل کر کسی بھی جگہ کام کریں، دین کا یا دنیا کا، جہاں ٹیم ورک ہوگا نا وہاں یہ کردار مطلوب ہے. جب مختلف طرح کے پھول لوگ ایک جگہ ملتے ہیں نا تو اختلافات ہو سکتے ہیں، رائے کا اختلاف، پسند کا اختلاف. میں کہوں گرمی لگ رہی ہے، آپ کے سردی لگ رہے ہیں، آپ کے اونچی بولے، میں کہوں مجھے آہستہ بولنا ہے، ہو سکتا ہے، پاسیبل ہے. یہ خوبیاں لے آئیں تو جڑے رہیں گے. ٹیم ورک میں ہم یہ آیتیں بہت پڑھاتے ہیں اپنے، خاص طور پہ نور اللہ نور کے سیشنز میں اسی طرح کی باتوں سے ہی تربیت ہوتی ہے. آج کیا 4 دن لوگ ساتھ جڑتے ہیں، اس کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، وجہ کہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. کیا پتہ چلا اپنے اندر یہ خوبیاں لانی ہیں. پیچھے کھیتی کی بات ہوئی، یہاں اعلیٰ کردار کی بات ہوئی. میں دونوں کو جمع کر کے ایک دعا کرتی ہوں، اے اللہ خاص طور پہ امت مسلمہ کو، اور عام طور پہ کیونکہ قریبیوں کا حق زیادہ ہوتا ہے، پاکستانیوں کو ان ساری خوبیوں سے متاثر کر دے. ہم سب ایک امت ہونے کے ناطے اتنے ٹالرنٹ ہو جائیں. غصہ تو آئی کوئی نہ، گرمی، روزہ کھلنے کا وقت اور غصہ کس پہ آتا ہے؟ ٹریفک پہ جا کے دیکھیے، سائیکلوں والوں کو، موٹر سائیکلوں والوں پہ، موٹر سائیکلوں والوں کو، رکشے والوں پہ، رکشے والوں کو، گاڑی والوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی ایک ایسا ملکی سطح کا استاد مل جائے، دو لوگ چاہ رہی ہوں میں تو، خواہش دو ہے، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ بس کر دے کچھ جو مرضی کرے، ایک ٹیچر پورے ملک کے لوگوں کا. جیسے لا ایک ہے نا، سب ایک مانتے ہیں نا، یہ الگ بات ہم کوئی نہیں مانتے، ہے تو ایک ہی لا نا. پورے پاکستان کا ایک ٹیچر کوئی مقرر کر دیا جائے، اوپر سے، حکومت کی سطح سے، ایک سے سمجھے شخصیت نہیں ہے، ایک چیز جس پہ بس صاحب درد، اور جس کو سب سے اچھا بتانا آتا ہے، جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، جس کا سوچ بھی ٹھیک ہے، پورے ملک کے ہر ملک کونے کونے میں اسی کی تعلیم پہنچاؤ. ہر ایک نے کہنا میرا ہی نام دے دو، میرے استاد کا نام دے دو، اور وہاں پھر کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن میں آپ کو صرف ایک آئیڈیل سچویشن دے رہی ہوں. سب کو ایک دن پورے ملک میں 14 اگست کو سب کو سچ بولنا سکھایا جائے، 15 اگست کو سب کو وہ ایک ہی گول دے کے غیبت نہیں کرنی. استاد سے مطلب سمجھ رہے ہیں میرا، ایک سوچ، ایک گول لیتے ہیں پورے ملک کے ناطے سے. 365 دنوں میں ہم نے 365 خوبیاں اور کچھ خامیاں اپنانی ہیں یا چھوڑنی ہیں، اور ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ پورے ملک میں اخباروں میں، میڈیا پہ کوریج، اس دن صرف اسی کی بات ہو. جھوٹ چھوٹ سکتا ہے امت سے؟ واللہ ہی چھوٹے گا. ایک دن سب بیٹھ کر پہلے چلے اخلاقی باتیں کر لیں تاکہ اس پہ تو ساری جڑ جائیں گے نا. تو ایک استاد مل جائے پوری امت کو، اور ایک درد رکھنے والا حکمران مل جائے. آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال کی وہ بات آج سے 200 سال پہلے تقریباً کہی تھی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز خیسا کی. بالکل مایوسی کی بات نہیں ہے، نہ اپنے اس ملک سے مایوس ہیں، نہ اپنے ملک والوں سے مایوس ہیں، اور واللہ ہی نہ حکمرانوں سے مایوس ہیں، اور نہ ہم امت مسلمہ سے بینگا نیشن مایوس ہیں. شرط ایک ہے، علم کا پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے نا وہ اس سے بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے. اس دور کا شرک آج کے دور سے بہت کڑا شرک تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، اور کیا ہوگا. آج اتنی خرابی نہیں ہے جتنی شور ہے. صرف رنگ رنگ کی بولیاں بولنے والوں کو چپ کراؤ، سب چپ، خاموش، ایک سال سب چپ ہو جاؤ، سو جاؤ، بس ایک بات امت کو دو، کوئی اختلافی بات نہیں کرنی، دلوں کو توڑنے والی باتیں نہیں کرنی. اپنی مرضی سے دین میں کمی بیشیاں اس کو نہ مانو، ایک دفعہ ذرا ایک بندے پہ ٹرسٹ کر کے اس سے پہ انسٹرکشن لے کر پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں پھیلا دو، آپ دیکھیے اس سے زیادہ خوبصورت کردار کہیں نہیں اٹھے گا۔ میں نے ایک بات کہیں سنی پہلے پاکستانیوں کے لیے کہ دکھ کے وقت میں یہ قوم جڑ جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپس میں بہت اتفاق ہوتا ہے، ہاں پھر جب ذرا اچھے دن آتے ہیں تو آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے ویسے، مہندی، غیور اور بہت خوبیوں سے مالا مال یہ قوم ہے۔ آپ سب میں، آپ کے بچوں، آپ کے بیٹوں، آپ کے مردوں میں بہت خوبیاں ہیں۔ ہم کوئی ٹوٹی پھوٹی مشینری امریکہ سے اٹھا کر لے آئے نا، وہ کہتے پھینک دو، ہم پاکستانی لوگ نہیں پھینکتے، ہم کہتے پاکستان لے کے جائیں گے، وہ لا کے ادھر ٹیکنیکل وہ اس کو دے نا مکینک کو، وہ اس میں کوئی لکڑی کا پرزا کاٹ کے ڈالے گا، کچھ کرے گا، وہ ریڈیو چلنے لگتا ہے۔ اکثر میں دیکھتی ہوں یہ چیز، تو میں سوچتی ہوں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، ٹیلنٹ بہت ہے لیکن شاید باتیں سن سن کے ٹیلنٹ اندر ہی رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ اب کچھ مزید خوبیاں سنی ہیں جو بڑی مشکل ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ 25ویں بارے میں پھر معاف کرنے کی بات آ رہی ہے، کریں آج بھی کچھ لوگوں کو معاف؟ چلے 3 سیکنڈ تک سوچیں، جس کو ابھی تک بھی نہیں تھا معاف کیا وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیں، کسی ایک کو ضرور معاف کریں اور پھر کہیں کہ اللہ، اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی۔ آپ کو تک کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے یہ دعا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا مانگو؟ کہا یہ مانگو کہ اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تو بھی معاف کر دے، ہم بھی معاف کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دو برا کہنے والے جو کچھ کہیں سب کا بوجھ شروع کرنے والے پر ہے، جبکہ مظلوم بدلے کی حد سے آگے نہ نکل جائے۔ مسلم کی روایت 2587۔ تو کیا پتہ چلا؟ برائی کو شروع کرنا اس کا سارا وبال اپنے اوپر لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کبھی جھگڑے لڑائیاں شروع کرنے والا نہ بنائے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو لازمی کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کو سنبھالنے والا کوئی اس کے بات نہیں۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ یہاں بس اتنی سی دعا کر لیں کہ اللہ ہم اپنے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے قریبیوں کو خسارے میں نہ ڈال دیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ حقیقت ہے، بہت سارے لوگ خود تو دین سے دور، اللہ کی رضا سے دور ہوتے ہیں، اپنے قریبیوں کو بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جس اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات، کتنا پیارا مشورہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اب وقت ہے ماننے کا۔ آپ دیکھیں جب ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے نا تو چیز مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی چھوٹے بچے کو انجیکشن لگواتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیا کہتے ہیں، ڈھیلا چھوڑ دو۔ جو آگے سے اکڑے یا ریزسٹ کرے تو انجیکشن کی درد زیادہ ہوتی ہے۔ صرف ایک مثال ہے، اللہ نے آپ کو مجھے جو کرنے کو کہہ دیا نا تو آج کہیں مان لیا۔ آپ سوچیں میں اللہ کی کون کون سی بات نہیں مانتی ابھی تک، کیا حکم، مجھے ابھی تک مشکل لگتا ہے 25 پارے پڑھنے کے بعد بھی، یہاں کہ اللہ آسان کر دے، اور اللہ کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں سے کہا کہ صدقہ کیا کرو، میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا تمہاری شکایتوں کی زیادتی اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ اگر تو ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتا رہے پھر ایک دن چھوڑ دے تو تم کہو گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی بھی کوئی راحت نہیں پائی۔ بخاری کی روایت 304۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ ہماری بھابھی ہے نا ایسی، اور ہماری بہو ہے نا ایسی، سارے سسرالی رشتے اس میں یاد آ جاتے ہیں۔ بھابھی نے بھائی کی قدر نہیں کی، بہو نے بیٹے کی قدر نہیں کی، تو آپ پوچھئے کہ آپ نے اپنی ساس کے بیٹے کی قدر کی؟ اپنے اوپر لے کر سوچا۔ ویسے غصہ بڑھاتا ہے عورتوں کو اس بات پہ، لیکن کبھی بیٹھ کر سوچیں۔ اور اکثر خواتین کیا کہتی ہیں؟ اب میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ پھر کہیں گی آپ تو میری سنتے ہی نہیں، تو یہ کیا، یہ بھی شکوہ ہے نا۔ تو ایک دفعہ کہیں شکر الحمدللہ، الحمدللہ بولے دل کے ساتھ، کریں گے شکوے سے توبہ؟ چلیں لمبا ٹارگٹ نہیں دیتی، آج سے لے کے کل تک کوئی شکوہ نہیں کرنا شوہر سے۔ کتنے لوگ اس میدان میں کودنے کو تیار ہیں؟ شکایت کا موقع بھی نہ دیں۔ چلیے آج سب نے کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ وہ افطاری کا سامان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، گروسری لائے نہیں لائے، بیسن آیا کہ نہیں آیا، آپ نے آگے سے اسمائل دینا، پھر کل لکھ کے بتائیے گا کیسا رہا، ٹھیک ہے؟ کتنی دفعہ یہ حکم عدولی ہوئی، لیکن حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو ازمانا چاہیے۔ اپنے آپ کو خود باندھیں، میں نے شکوہ نہیں کرنا، میں نے گلہ نہیں کرنا، میں نے نہ شکری نہیں کرنی۔ کبھی کبھی بھول جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح کرنے سے کم از کم آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ سچ ہے؟ کون دیتا ہے بیٹے بیٹیاں؟ بیٹا تو کوئی اور نہیں دیتا، ہاں پکی بات ہے۔ بس یہ سبق آپ نے 10 لوگوں کو سمجھانا ہے، اور خاص طور پہ جو آپ کے گھروں میں ارد گرد میں خدمت کرنے آتی ہیں عورتیں، واللہ ہی یہ بہت بڑا شرک ہے آج امت میں، بیٹے بیٹیاں دوسروں سے مانگنا۔ کتنی واضح آیت ہے آپ کے سامنے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات چاہ تو وہی کے اشارے سے ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ سورت کے شروع میں بھی وہی کی بات تھی، یہاں بھی وہی کی بات آ گئی۔ فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک اپنی روزی اور اپنا وقت پورا نہ کر لے ہرگز نہیں مرتا، بس اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اچھائی اختیار کرو۔ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت 2607۔ تو کیا پتہ چلا کہ رزق کی فکر چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرح وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، جیسے ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، اور اب ایمان تو ہم نے چکھا بھی نہیں پورا۔ دیکھیے ایمان بہت میٹھا ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں بہت ایمان کا ٹیسٹ، ٹیسٹ آف ایمان، فروٹس آف ایمان، آپ کہتے ہیں اچھا بڑی مزے کی چیز ہوگی، میں بھی لوں۔ اب آپ ایمان لے کر آئے، آپ کو نے اپنے گھر میں جا کر کوئی اچھے سے فیصلے کا اطلاق کیا، ایک دم آگے سے ریئیکشن ہوا، ڈانٹ سننی پڑ گئی۔ جیسے آپ میں سے کوئی کہہ رہی تھی انہوں نے نکاب کیا، تو ان کی کالج یونیورسٹی کی فرینڈز ان کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ اب آپ سوچتے ہیں ہم نے تو بڑی خوبیاں سنی تھی، ایمان کا ذائقہ، ایمان ایمان تو بڑا مزے کا ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان تو جھڑکوں والا، ڈانٹ والا ہے، اس نے تو رلا دیا۔ تو اس کو سمجھیے مثال سے، آپ دیکھیے کسی نے آم نہ کھائے ہوں اور آپ کے منہ سے آم کی تعریفیں سنیں، بازار میں جائے کچی کیری اس کو کوئی دے دے، لے لو آم، گھر آ کر کس سوچ کے ساتھ کاٹے اور کھائے گا کہ بہت میٹھا ہوگا، زبان پہ رکھتے ہی کیا ہوگا، کھچے گی نا، کیونکہ آم کچا ہے۔ ایمان جب کچا ہوتا ہے نا بڑا کھٹا ہوتا ہے، کڑوا، باتیں سننی پڑتی ہیں، خوب رونا پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، اکیلے بھی رہ جائیں گے، لیکن اس کو پکنے دیں، پک پک کے جب وہ میٹھا ہو جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ وہی ایمان آپ کی زندگی میں ٹیسٹ لائے گا۔ تو لوگوں کی باتوں سے نیکیاں نہ چھوڑیں، اصل مطلب یہ ہے۔ فرمائے مگر اس روح کو تو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ تھی سورت شورا، بہت خوبصورت کریکٹر بلڈنگ کی سورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا میرا کردار اس کے مطابق بنا دے۔ اگلی سورت زخرف ہے، خواتین سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ زخرف کہتے ہیں بناؤ کو، سنگھار کو۔ آئیے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به تهزئون۔
جزاك الله خير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، حامیم۔ آپ مستقل حوامیم میں سے صورتوں کو پڑھیں۔ قسم اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اللہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ اور تر حقیقت جو ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی منزلت، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی نبی ان کے پاس آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ یاد رکھیے کہ دین کے نام پہ مذاق اڑوانا لازم ہے، اس کے بغیر پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے اندر کتنا دین گیا ہے۔ پھر جو لوگ اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے خاص مقدار میں زمین آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس روز اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، قیامت، مرنے کے بعد جینے کا احساس۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ، کون سی دعا؟ سفر کی دعا، پڑھیے گا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر اونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہے، تم جب اس پر سواری کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، پھر اپنی حاجتوں میں کمی نہ کرو. 494 مسند احمد. تو سواری کی دعا کس کس کو آتی ہے؟ کچھ ہاتھ ہیں جن کو نہیں آتی، یاد کیجئے. دیکھیے آج کے دور میں تو ہم ہر روز ہی سوار ہوتے ہیں، تو اس کو یاد کیجئے، بہت پیاری پروٹیکشن بھی ہے. سبحان الذی سخر لنا، اور آپ دیکھیے احساس کتنا پیارا ہے. پڑھیے مل کے ذرا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. سوچ کتنی پیاری ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے جانے کی فکر کرو. دیکھیں یہ جو آخری بات ہے نا کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی ایک چھوٹا سا سفر تمہیں ایک بہت بڑے سفر کی یاد دلاتا ہے. جس دن تم چار لوگوں کے کندھے پہ سوار کر کے لے جائے جاؤ گے، سوچیے ذرا، وہ بھی تو ایک سواری ہوگی جس میں پہیے نہیں ہوں گے، پٹرول نہیں ڈالنا پڑے گا. ہوگا نا ایک دن، کس کو کیا پتہ اس کی موت کتنی قریب ہے. جو نیکی کی نیت کی ہوئی ہے نا فوراً اس کو پکا کر لے، جو ارادہ ہے نا اس کو عملی جامہ پہ نہ دے، کوئی دل کا خیال ہے نا اس کو جلدی سے کسی کے ساتھ شیئر کر دیں اس سے پہلے کہ ہماری مہلت عمل ختم ہو جائے. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. سارا کچھ مانتے ہیں اللہ کا، لیکن جب عملی پہلو میں آتے ہیں تو دوسروں کو شریک بناتے ہیں. حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان مرب فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خبر جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، اور بحث و مباحثے بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتا. یہ کس کی باتیں ہیں؟ عورتوں کی. بڑا مائنڈ کرتی ہیں کچھ پڑھی لکھی عورتیں ان آیتوں کو، کہتی ہیں اللہ نے ہماری بےزتی کی ہے. کیا کہ جی یہ بحث میں اچھی طرح سے اپنی بات نہیں بتاتی، تو مجھے بتائیے یہ تعریف ہے کہ بےزتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ یہ لکھتے ہیں عورتیں بہت لڑاکی ہوتی ہیں، خوب چرچر آگے سے جواب دیتی ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. اب دیکھیے کہ عورت پہ جذبات غالب ہوتے ہیں. کبھی آپ کسی عورت کو ذرا اپنے دل کی بات سناتے دیکھا کریں، ساتھ آنسو، ساتھ ناک بہ رہی، ساتھ منہ میں سے جھاگ، پھر رو کے پھر کہتی ہیں آپ میری بات نہیں سمجھیں گے، میں نہیں بات نہیں بتا سکتی، پھر رونے لگ جائیں گے. کبھی آپ کسی کے مرد کو ایسا کرتا دیکھتے ہیں؟ اور اگر مرد بھی اسی طرح روز شکوے چھوٹی چھوٹی باتوں کے کریں تو بتائیے ان کی کیا عزت رہ جائے ہمارے دلوں میں. تو یہاں تو تعریف ہے کہ عورت بیچاری کو تو لڑنا ہی نہیں آتا، یہ تو بیچاری دلیل بھول جاتی، گھر آ کے یاد آتا ہے او ہو یہ بات تو میں نے وہ کہنی تھی ادھر، اب جاتی ہوں دوبارہ اس کو بتانے. دوسری بات دیکھیے کہ عورت کی خوبی زیورات میں پلتی ہے، مرد کو یہ خوبی نہیں ملی. جنت میں جا کے اللہ زیورات پہنائے گا زیور ان ادھر تک جہاں تک وضو کا پانی ہوگا. دنیا میں مردوں کو زیور نہیں پہننا. چلیے جا کر چیک کیجئے گا مردوں کی انگوٹھیاں تو نہیں رکھی ہوئیں، وہ جو آپ کی اماں نے بڑے لاڈ سے داماد کو بنائی تھی سونے کی انگوٹھی، اور بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے جا کے جھٹ سے بیٹی کے بچے کو سونے کی انگوٹھی پہنا دی، اور آپ کے جوان بیٹے کی گردن میں چین تو نہیں لٹک رہی اور ایک بالی تو نہیں لگ رہی، آج ہی جا کے اتار دیں. یاد رکھیے یہ مسلمان مردوں کو زیبا نہیں ہے، یہ عورتوں کا حق ہے. دے دیں بہوؤں کو وہ انگوٹھیاں جو بیٹوں کو دی ہوئی ہیں. یاد رکھیے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نہ اللہ کی مانے وہ کل بڑی بات کہاں مانے گا. پھر فرمایا انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا کہ ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی پھر اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں خدا رحمان اگر چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ ریفرنس مانگ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، دھان کے پان۔ دنیا میں اکثر غلط کام ماں باپ کے نام پر کیے جاتے ہیں، اللہ ماں باپ پہ رحم کر دے، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کیا، ان کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ غلط عقیدہ جو ہوتا ہے نا، غلط عمل ہے۔ عقیدہ بیج ہے اور عمل درخت ہے۔ بدعت دین کا رخ بدل دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدعت آتی ہے نا تو ایک سنت چلی جاتی ہے، البدعت تمیت السنۃ۔ آپ نیکی کے اصل تصور سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری امت میں جو اصل نیکی کا تصور تھا نا، جو ریولیشن ہماری نیکی جو ہے نا، ہمارا دین جو یہ ہلچل کا دین ہے، عملی دین ہے، کرو کچھ کراؤ، جاگو جگاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی عملی طور پہ نیکیاں کرتے دکھتے تھے۔ ادھر سے ہٹے نا تو ہم نے بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نیکی سمجھ لیا اور اس میں حصہ ڈالتے ہیں، کبھی پیسہ لگاتے ہیں، کبھی کچھ پڑھاتے ہیں جا کر، کبھی کسی ایک رات میں جاگ لیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا نیکی کا تصور اتنا نیرو ہے، یہ ایسی ہے کہ میٹرک یا میڈیکل کرنے والا سارے سبجیکٹ چھوڑ کر بس ایک چھوٹا سا جو اس کو سب سے آسان لگتا ہے نا سبجیکٹ، اسی کا پیپر دے کر کے کہ مجھے ڈگری دے دو۔ تو پھر سمجھیے گا، دین کا مکمل تصور سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن بے علمی کی وجہ سے ہوں یا جہالت کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ اللہ کہے گا تمہیں اتنی عمر ملی، دیکھیے 50 سال کی اگر کسی کی عمر ہے، اٹس مور دین انف۔ حجت نہیں چلے گی کل قیامت کے دن کہ اللہ وقت ہی نہیں ملا، پہلے بچی تھی، پھر میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا، پھر بی ایس سی کی، پھر یہ کیا وہ کیا، اللہ جی بس ٹائم نہیں، میں بھی شادی ہو گئی، پھر بچوں میں کھپ گئی، سمجھ نہیں، پھر سسرال کی خدمتیں کرتی رہ گئی، پھر بچے بڑے ہو گئے ان کے رشتے ڈھونڈتی رہ گئی، پھر پوتوں نواسوں کو کھلاتی رہ گئی۔ کیا ہم میں سے اکثر کی زندگی ایسی نہیں ہے؟ تو اپنے لیے وقت نکالیں، ایک دفعہ برے دین کو سیکھیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ماننے کی بھی توفیق دے گا۔ فرمایا ہر نبی نے ان سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ میں نہیں بولتی، آپ 3 سیکنڈ اس جملے پہ غور کریں گے، اب جملہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہم اس کے کافر ہیں، آخر کر ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی اتنی جرات دے دے، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ اپنی اولادوں کے لیے اچھی اچھی باتیں چھوڑ دیں۔ دیکھیے اگر ہم اپنے باپ دادا کے نام پہ غلط کام کریں تو امید ہے نا کہ کل ہمارے بچے بھی ہمارے نام پہ کریں گے۔ وہ بچے جو زندگی میں آپ کی ایک بات نہ مانیں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام لے کر غلط کام کر لیں، کیا دل کو بات لگتی ہے؟ بات ماں باپ کی ماننی ہے نا تو زندگی میں مانیں۔ ہم زندہ ماں باپ اور بزرگوں کی عزت قدر نہیں کرتے، جو فوت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اماں نے کہا تھا یہ 11ویں کا ختم ضرور دینا، میں دے کے آؤں گی، یہ اماں نے کہا تھا یہ رشتہ ضرور کرنا ہے، اب چاہے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے سے خوش ہے نہیں، یہ رشتہ ضرور ہونا ہے کیونکہ جی اماں جی کہہ گئی تھی۔ بگ کراس لگائیے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں نے اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق کر کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ استغفراللہ۔ کہتے ہیں یہ قرآن دو شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی ایک پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے تھے نا تو آگے سے آ کے یہ جملہ بولتے تھے۔ دو بڑے شہر کون سے تھے؟ مکہ اور طائف۔ طائف میں بڑے امیر لوگ رہتے تھے، آج بھی آپ کو پتا کہ وہ وہاں کا ایک پہاڑی مقام ہے، خوبصورتی بھی ہے دولت بھی ہے، اکثر عربوں کے وہاں بڑے بڑے وہ جیسے خطے ہوتے ہیں نا، مطلب اس طرح سے جا کے وہاں رہتے ہیں گرمیوں میں. کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی اور یتیم، دولت بھی نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، دادا بھی چلا گیا، اس نے نبی بننا تھا. نبی بنتا تو ولید بن مغیرہ یا بڑا شخص بنتا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے کئی درجے فوقیت دے دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جن کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. اس آیت میں ایک بہت پیارے سوال کا جواب ہے جو اکثر بچے پوچھتے ہیں ماں باپ سے، ماما دنیا میں کچھ لوگ امیر کیوں ہیں اور کچھ غریب کیوں ہیں؟ شاید کبھی آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا، غربا کو دیکھ کر جلتے کڑتے گرمی میں آپ کہتے ہیں اللہ ہمارے گھر میں تو اتنے اے سی ہیں، ان کے گھر پنکھا بھی کیوں نہیں ہے، اور ہماری تو اتنی پیاری گاڑی، اتنی بڑی، اور یہ بیچاروں کے پاس تو سائیکل بھی ٹوٹا ہوا ہے. آتا ہے سوال، اس کا جواب ہے تاکہ دنیا کا کام چلے. اللہ نے کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، تاکہ کچھ کام امیروں والے ہیں اور کچھ وہ کام ہے جو غریب نہ ہوتے تو وہ کام کون کرتا. وہ کہتے ہیں نا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی تو کون بھرے گا پانی. اگر سب کو ایک ہی جتنی دولت مل جاتی ہماری سڑکیں کون صاف کرتا، ہمارے گٹر کون کھولتا؟ لیکن یاد رکھیے جن کو اللہ نے یہاں دنیا میں تھوڑا دیا ہے اور وہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے خبر کیا اللہ کے نبی کی. آج کل سڑکوں سے گزرتے آتے جاتے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھوں نا تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ غریب لوگ امیر لوگوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان پہ رشک آئے گا. اس کی مثال بھی ہے، ایک کبھی باہر کے ملک گئے، لگیج کے 4 سوٹکیسز ہاتھ میں ہوں، 2-3 ہینڈ کیری بھی بھرے ہوئے ہیں، اور آپ وہاں چیک ان پہ چلے گئے، وہ بورڈنگ پاس نہیں دے رہے جب تک سامان نہیں پورا ہو رہا، کبھی کچھ نکالو کچھ رکھو کبھی کرو، اور آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو برا کہہ رہے ہیں. اتنے میں باہر سے ایک شخص آتا ہے، بریف کیس اور چھوٹا سا کیری آن، ٹک کر کے ٹکٹ دی، وہ پکڑا بورڈنگ پاس، ہائے ہائے بائے بائے چلا گیا. اس وقت آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ سامان اللہ کرے باہر پھینک دوں. جس کے ہاتھ میں تھوڑا سامان ہوتا ہے اس کا چیک آؤٹ بڑا ایزی ہوگا. ان غریبوں کا جن کو اللہ نے دیا ہی تھوڑا، اللہ وہاں تھوڑا پوچھے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے، جس کو اللہ نے تھوڑا دیا اور اس پہ راضی ہے، کل اللہ ان سے بڑے بڑے کام نہیں پوچھے گا. اکثر میری آج کل یہی سوچ ہے، اللہ نے بہت سارے لوگوں سے بہت لمبے چوڑے سوال جواب نہیں کرنے. میں کہتی ہوں صرف ہم اپنے گھروں میں آنے والے غریب غربا، غریب غربا سے مراد کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ وہی عموماً غریب بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سکلز نہیں تھیں تو پھر کام کرتے رہے گھروں میں، ان کو صرف توحید، رسالت اور آخرہ صحیح کروا دیں ان کی. یہ آپ کا فرض ہے، اپنی میڈس کو لے کر بیٹھے سارا وقت کام ہی کرتی رہے غریب، اب کپڑے دھو دیے، اب اسری کر دو، اب یہ کر دو، وہ کر دو. کم از کم ایک گھنٹہ آپ میں سے، میرے میں سے، اور بڑے بڑے شہروں میں تو ماشاءاللہ گھروں میں 6-6 میڈز ہیں، آپ ان کو کم از کم ایک گھنٹہ فری دیں، خود بڑھائیں یا کسی ٹیچر کا اہتمام کریں، ان کا حق بنتا ہے. یہ سارا دن آپ کی دنیا کے کام کریں تو آپ ان کی آخرت کی فکر نہ کریں، تو کم از کم عقائد کی اصلاح ہو جائے گی. 5 وقت کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، چلو حج تو ان پہ ہوگا بھی نہیں تو انشاءاللہ یہ آپ سے میرے سے بہت پہلے بچ جائیں گے اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی. حدیث میں کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، ترمذی کی روایت 2320. تو یہ دنیا ہلکی ہے، ناکارا ہے، اس لیے جن کو ملی ہوئی وہ بھی کو فخر نہ کریں، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں مل گئی آپ کو، اصل تو آگے جا کے ملنا ہے، اس کی لینے کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ. آگے بڑی پیاری آیت ہے، ذرا سا اس پہ توجہ فرمائیے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے وہ دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. امیجن تو کریں ذرا، بڑا سخت امتحان ہے باہر کے ملکوں میں رہنے والوں کا. مسلمان کا گھر ہے یہ، تو یہ نان مسلم کا، دو گھر نان مسلم کے ہے تو تیسرا پھر مسلم کا، امیجینیشن میں لائیں، یہ گھر سونے کا، یہ چاندی کا، یہ کچا گھر، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان کا اور یہ سونے کا، اس لیے یہ کافر کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، کتنا بڑا امتحان تھا اس مسلمان کا. آج یہ مٹی چونے کے گھروں نے ہمارے ایمان بھی خریدے ہوئے ہیں، پتہ بھی ہے نافرمانی سے لے رہے ہیں، لیکن لیتے ہیں پھر بھی. 20-20 سال کی قسطیں کر کے لیں گے دیں گے، لیکن اگر اللہ یہ آزمائش ہم پہ ڈال دیتا، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان رہتے پھر؟ پھر تو نام لینے سے ڈھونڈے سے کوئی مسلمان نہ ملتا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو مٹی کے گھر میں رہیں، اور آپ نہ مسلمان بنے تو پھر آپ کو اللہ سونے کا گھر دے دے. تو یاد رکھے، مٹی بھی سونا ہے اور سونا بھی مٹی سے ہی نکلتا ہے. جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا. اس کو محسوس کیجیے، انسان کی حسرت، کاش میں تیرا ساتھی نہ ہوتا، میرے اور تیرے بیچ مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی. یہ کس کو کہیں گے ہم؟ برے دوستوں کو. اللہ میں دنیا میں اپنی دوستیوں کو ٹھیک کرنے والا بنا دے. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج کے بعد تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے، کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اب کیا ہے نبی، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو، اور یا اندھو اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تم کو دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو ان آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو. تیسری بار آج اس بارے میں آپ اور میں استقامت کی بات پڑھ رہے ہیں. آپ کو مجھے اللہ اب یہی سبق سکھا رہے ہیں کہ جو تم نے محنت کی ہے نا اس قرآن کو لینے میں، اب اس کو پکڑ لو، بس اب پڑھو. کل میں کسی سے پوچھ رہی تھی، میں نے کہا بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دور قرآن کے بعد کیا ہوگا، تو کہتے انہیں کہنا اب اس پہ عمل ہوگا اور کیا ہونا ہے. سیدھی سی بات ہے، پڑھ لیا تو پریکٹس کرو جا کر، ہے نا. لیکن قرآن سننے کا ایک بہت پیارا ایک اثر ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کے منہ سے بھی سن رہی ہوں، کہ آپ اس کے بعد بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہی ہے پہلا کھانا ہضم ہونے کی علامت. کھانا جتنا بھی کھا لیں، 5-6 گھنٹے کے بعد پھر جگہ بن جاتی ہے نا. اگر آپ کو مزید سیکھنے کا شوق بڑھ رہا ہے اور طلب آ رہی ہے، تو الحمدللہ یہ 25 بار ہضم ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی جان چھڑانا چاہتا ہے، کس دن 4 جولائی آئے گی اور میں اپنی 20-25 دوستوں کے ساتھ آ کے دعا میں شامل ہو جاؤں گی اور آگے نہ پیچھے کچھ، تو فکر ہے کہ آپ کا ہضمہ ٹھیک تو نہیں. یہ بتائیں کہ بہت سکیل قرآن تو نہیں آپ کو پڑھایا جا رہا جو ہضم ہی نہ ہو رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اب ہمیں زندگی کے آخری دن تک اس کتاب سے جوڑے رکھے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. یہ بات بھی دوبارہ آئی ہے. بس اب بہت سارے لوگ جھٹلائیں نا، تو بندے کو شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں ہی غلط کہہ رہا ہوں. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ غلط نہیں کہہ رہے، یہ سارے لوگ اصل میں غلط چیزوں پہ پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے. اللہ اس کو ہمارے لیے بھی شرف بنا دے. اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جاتی؟ کوئی بھی نہیں تھا. جواب یہی ہے اس کا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سلطنت والوں کے پاس بھیجا. اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، میکنگ فن آف ہم، جوک کرتے تھے ان کو. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ یہی کہتے، اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب کو ہٹا دیتے اپنی بات سے پھر جاتے تھے. ایسی انسانوں کی عادت ہوتی ہے، ایک دفعہ مشکل میں پڑ جائے کہتا ہے اس سے نکل جاؤں بہت اچھی ہو جاؤں گی، نکل جاتے پھر اچھے نہیں رہتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں بہہ رہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کو. اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ لکنت تھی موسیٰ کی زبان میں. اللہ اکبر. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کتنا میٹیریلسٹک تھا, مادی چیزوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو تولنا چاہتا تھا. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی, در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخر کر جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا. ایک واقعہ وط اللہ کے نبی کی زندگی میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود سچ اچھے ہیں یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. کیا قدرت تھی؟ بن باپ کے پیدائش. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جان نشین ہوں, اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی, اسی کی تم عبادت کرتے رہو, یہی سیدھا راستہ ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے تھے, ایک اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تین میں کا تیسرا. مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب بس اسی ایک چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس کو ہائی لائٹ کریں, دوسری بار اس بارے میں دوستیوں کا ذکر ہے. پیچھے کیا تھا, شیطان کو دل پہ مقیس کر دیتے ہیں, شیطان کو دوست بناتے ہیں. یہاں اصل دوستی کا معیار ہے, اس پہ آپ بھی اپنے آپ کو اور اپنی دوستوں کو پرکھ سکتے ہیں. کیا؟ الاخلاؤ. اخلا خلیل کی جمع ہے. اصل دوستیاں قیامت کے دن جو ہوں گی نا وہ نہیں ساتھ چھوڑیں گی, لیکن اس کے برعکس دوسرے لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور متی فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا, اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں, اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف ایک بڑا پیارا قول نقل ہوتا ہے. اپنے دوستوں کو کہا کرتے تھے, میرے دوستوں کل جب تم جنت میں جاؤ اور مجھے وہاں نہ پاؤ تو جا کر پوچھنا میرے بارے میں کہ وہ ہمارا دوست شافی کدھر ہے. نہیں سمجھے, اتنی عاجزی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام جوڑو گے پھر ہی جنت میں جاؤ گے. تو ہمیشہ اچھے لوگوں کو دوست بنائے یا اپنے دوستوں کو اچھا بنائے. دو ہی صورتحال ہے قرآن پڑھنے کے بعد, اپنی دوستوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں یا پھر آہستہ آہستہ ان کی غلط چیزوں سے کٹ جائیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پیچھے چلیں گی. دوستوں کو نہیں چھوڑنا, ان کی غلط چیزوں کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ. جنت میں کیا ہوگا, ان کے آگے سونے کے تھال اور ساگر گردش کرائے جائیں گے, اور ہر من بھاتی اور نظروں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب ہمیشہ یہاں رہو. تصور کی آنکھوں سے اپنے آپ کو یہ جملہ سنائیں, اور واللہ ہی یہ ہوگا ایک دن. آپ کو آپ کا رب کہے گا اب تم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے. سوچیں ذرا, عتیق تم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے, ثنا تم نے, رحیلہ تم نے, ارم تم نے, عشرت تم نے, ہر ایک اپنا نام لے کر سوچے. یقین کیجئے یہ وعدے سچے ہیں. جس طرح جہنم کے آیتیں سن کے ڈرتے ہیں نا, اس طرح جنت کے آیتیں سن کے اچھی امیدیں بھی کیا کریں کہ ہاں اللہ ہمیں تو یہ باتیں سنانا, بس ہمیں ہم سے کروا لے, ہمیں اس رستے سے ہٹانا نا. کچھ لوگوں کی بات وہ کہتے ہیں اللہ جو بھی کر رہے ہیں جیسا بھی کر رہے ہیں ہمیں پتہ کوئی نہیں اچھا کر رہے, پر یہ یاد رکھ کے ہم کر رہے ہیں ہمیں آخری دم تک ہماری جگہوں سے نہ ہٹانا. یہ نہ کہ ہم سے اچھا کرنے والا آ جائے اور ہم ہٹ جائیں, بس یہی کہا کریں. مارے باندھے ٹوٹا پھوٹا کچھ نہ کچھ نیکی کا کر ہی رہے ہیں نا, اللہ اصلاح کرتا جا, لیکن ہمیں اس سے ہٹانا نہ. تو انشاءاللہ یاد رکھیے کہ وکان اللہ شاکرن علیما, اللہ بہت قدردان ہے. کہا جائے گا تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. یہ نہیں کہا تم جنت کے وارث ان دعاؤں کی وجہ سے ہوئے ہو جو دوسرے تمہارے لیے کرتے تھے. اعمال, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقح موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. کیا پتہ چلا کہ نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاریاں کرنی ہیں. رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے, کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا. دیکھیں, آپ کو مجھے رحم نہیں آنا چاہیے کسی پہ, کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ رحم کرتا ہے. جہنم میں کوئی گیا تو ویسے نہیں گیا, کیونکہ اللہ نے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا, بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے اے مالک, یہاں سے پکار سنیے, جہنم کے داروغا کا نام مالک. جہنمی جب جہنم میں گھبرا جائیں گے نا, تو اس مالک کے پاس جائیں گے. جیسے کوئی بہت گرمی میں جا کر گیٹ مین کو کہے اے سی تو چلا دیں, پنکھا تو لگا دیں, ذرا سمے باہر تو نکال دیں, وہاں جا کر کیا کہیں گے؟ یا مالک, تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. کیا؟ اے مالک, اللہ سے کہ ہمیں موت دے دے. وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. اور حق ہی قرآن ہے, باطل وہ ہے جو باہر پھیلا ہوا ہے دین کے نام پہ. ذرا سا سوچئے, کبھی آپ نے ہاسپٹل کے وارڈ میں کسی زخموں سے چور مریض کو دیکھا؟ خاص طور پہ وہ وارڈ جہاں کینسر کے مریض ہوتے ہیں اور جہاں جلے ہوئے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, اور ایمرجنسی وارڈ, انجیکشن لگتے ہیں لوگوں کو زہر کے اور وہ کہتے ہیں ہمیں موت دے دو. اتنی درد ہوتی ہے بعض مریضوں کو, ایسی تکلیف حالت ہوتی ہے, کہتے ہیں ہمیں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو. لیکن وہی بات ہے کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جاؤ گے. بڑی سخت ہے جہنم. اے اللہ, کسی کو دور سے بھی جہنم نہ دکھانا ہم سب میں سے اور ہمارے پیاروں میں سے. قصور ایک ہی تھا کہ حق کی قدر نہیں کی. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اچھا, تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. بی کیئرفل, دوستوں سے بھی کانوں میں بات کریں جب محفلوں میں, تو سوچ کے بولا کریں. جوک, فن, گندی باتیں, ولگر ٹاک, لوز ٹاک, شوہروں کی باتیں اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. اور بچیوں کو تو خاص طور پہ, میں اس کی فین, وہ میرا فیوریٹ کھلاڑی, اور کتابوں میں البم پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, فونز پہ ان کی تصویریں, کیا ہے میں اس کی فین ہوں. اللہ سب لکھ لیتا ہے. اچھی بچیاں ایسے کام نہیں کرتی, یہ فخش ہے, یہ منکر ہے. ان کی نظروں میں کوئی غیر محرم نہیں آتا, وہ کوئی ان کا ہیرو نہیں ہوتا. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے, ایک ایک لفظ بولا ہوا سنا جا رہا ہے. اس سے محبت کی باتیں, اس سے شادی کے ارادے, اس سے دعوت کی باتیں, اور پھر مجبور کرنا ماں باپ کو کہ آپ ادھر نہیں کریں گے تو ہم خود کر لیں گے. کر لیجئے, اللہ دیکھ رہا ہے. یقین کریں, یہاں سے گلا پکڑا جاتا ہے, یہاں سے نکیل ڈالتے ہیں نا جانور کے گلے میں, ایک ہوتے ہیں نا یہاں سے لے کے چلو, اتنی کو تو رسی ہے نا کہ وہ ایک فٹ کے اندر گھوم لے. قرآن تقوی کی نکیل ڈالتا ہے, یہاں سے گردن پکڑی جاتی ہے, ہلنے کی چانس نہیں ہے. صرف ایک ہی ہے کہ سمے نہ واتانا, اور اللہ میں سن کے ماننے والا بنا دے. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. سچی بات ہے. دیکھیے, اللہ کے نبی کو اللہ سے پیار تھا نا, تو اگر اللہ کی بالفرض محال نعوذ باللہ اولاد ہوتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار نہ کرتے؟ کیا ہم اپنے پیاروں کے بچوں سے پیار نہیں کرتے؟ ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں, کیا ان کے بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ خوبصورت ہیں؟ نہیں, خون جوش مارتا ہے نا, نسب کا تعلق ہوتا ہے, کبھی سحر کا ہوتا ہے. اللہ کی اولاد اگر ہوتی تو کیا نبی اس سے بے نیاز رہتا؟ کتنی بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اولادیں بنا کر بٹھتے ہیں. فرمائے پاک کے آسمان و زمین کا فرما روارش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی ایک. لکھ لیں ایرانیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ دو خدا ہیں, آسمان کا اور زمین کا. ایک کو کہتے تھے اہورمن اور دوسرے کو کہتے تھے یزدان. یہ آیت اس کا رد ہے. آج بھی دنیا میں جتنے باطل مذاہب ہیں نا سب کا نگیشن قرآن کی آیتوں میں موجود ہے الحمدللہ. تو کہا نہیں زمین اور آسمان کا ایک ہی خدا ہے. ویسے بھی اب ذرا سی عقل سے سوچیں اگر زمین کا خدا کوئی اور ہوتا اور آسمان کا کوئی اور کام چلتے. مثلاً آپ دیکھیے کہ فصلیں اگتی ہیں نا کہاں سے اگتی ہیں, زمین سے. چلو جی زمین کا خدا فصل اگانا چاہتا ہے, بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان کا خدا کہتا ہے میں نے بارش کرنی ہے, چلیے فصل اگائیے ذرا آپ بغیر بارش کے کیے ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ فصل نہیں اگتی جب تک آسمان سے بارش نہ آئے اور زمین سے سورج کی بھاپ بن کر اوپر نہ جائے تو بارش نہیں ہوتی. یہ تو کوآرڈینیشن ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے پڑھ کے آئے غالباً سورہ حج کی آیت ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین کا نظام دھرپٹ ہو چکا ہوتا. ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہونے لگے تو گاڑی چلتی ہے؟ نہیں ہوتا. تو مان لیجئے کہ کیا ہے, بولیے سب, اللہ ایک ہے الحمدللہ. بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر چیز کی بادشاہی ہے, جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے, اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. لیکن لوگوں کا برا ذوق دیکھیے کیا کرتے ہیں. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کے اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کیا پتہ چلا کہ یہ صرف باطل باتیں اپنے من کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. اچھا نبی ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں, ان قریب معلوم ہو جائے گا. یعنی ان سے بحث نہ کرو, ان سے مباحثے نہ کرو, بس ان کو اچھے وقت کا انتظار کرنے کی دعوت دو. تو کیا پتہ چلا سورہ زخرف میں آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ پوری سورت میں آپ کو ہوتا ہے کہ توحید اور شرک کا فرق سیکھا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی اصلاح فرمائے. دعا کریں اپنے لیے کوئی اچھی سی. علم کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, کچھ بھی مانگ لیں. غلط جگہ شادی کرنے کی دعا کے سوا چلیے اچھی سی دعا مانگیے. تو پھر اچھی سی تلاوت سنتے ہیں اگلی آیتوں کی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کون سی رات لیلۃ القدر کب آتی ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ کو اکثر اخباروں میں 15 شعبان کو یہ آیت شب برات کے بارے میں لکھی بھی ملے گی یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے غلط فہمی ہے صرف اور کوئی بھی نہیں ہے تو مان لیجئے وہ کون سی رات ہے جس میں ہمارے پتے لگتے اور جھڑتے ہیں لیلۃ القدر کی کب آتی ہے اس سال کی آنے والی ہے نا تو پھر خوب عبادت کرنی ہے آخری راتوں میں کریں گے اور کیا سیکھیں گے اس میں بلکہ ان کو سکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ کو جو نئی سیریز شروع کراتے ہیں نا اس میں تاک راتوں میں کیا کرنا کرانا وہ سکھا دیں کیونکہ کئی لوگ ساری رات جاگتے ہیں حالانکہ نہیں ضرورت جاگنے کی کوئی جاگتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں کچھ کہتے ہیں اچھا اگر پیریڈز ہیں تو کیا کریں کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کو جو اگلا کورس کرایا جائے اس میں ایک دن یہ سکھا دیا جائے الحمدللہ چلیے ایک لیکچر پکا ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی تو یاد رکھیے کہ علم کے ساتھ تھوڑا کام بھی کریں گے نا بہت فائدہ ہوگا پورے یقین سے کہہ سکتی ہیں آپ تاک رات میں پوری رات نہ بھی جاگیں پھر بھی آپ پوری رات عبادت کر سکتے ہیں اتنے پیارے طریقے ہیں سنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے کیوں یہ اتارا کیوں آئی یہ رات کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہاں اس رات کو مبارک کیوں کہا گیا کیونکہ برکتوں والی کتاب اس میں نازل ہوگی یاد رکھیے اس کتاب کی برکتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنی زندگی میں آپ میں سے جو سسٹر یہاں 2-3 گھنٹے لگا کر جاتی ہیں ان کو باقی گھر کے کام کرنے میں مشکل تو نہیں ہوتی افطاری بن جاتی ہے پکوڑے سموسے چاٹ دودھ سوڈا پھر ٹھیک ہے پھر روزے قبول ہو رہے ہیں اور گھر والوں کا کوئی حق بھی نہیں مارا جا رہا کیونکہ پکوڑے بنانا تو حق ہے نا ان کا چلے پھر ٹھیک ہے ورنہ تو بڑی لڑائیاں لگی ہوتی گھروں میں تو یہ رات بڑی برکت والی ہے کسی نے کہا اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات یہ قرآن بڑی برکتوں والا ہے جس رات یہ قرآن اترا تھا اس کو اللہ نے لیلۃ المبارک کہا کہیں لیلۃ القدر کہا دعا کرے اللہ ہمیں بھی اس کی قدر کرنے والا بنا دے یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ جاننے اور سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو یا اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں ابھی بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہے اس کتاب کا اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی سورج کا مغرب سے نکلنا دھواں یا جوج ماجوج کا آنا مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں زمین کا دھسائے جانا آگ کا دن سے نکل کر لوگوں کو ہانگ کر اکٹھا کرنا یہاں یہ رات گزاریں گے آگ بھی رات گزارے گی سوچے قیامت سے پہلے ایک آگ لگے گی دنیا میں لوگ اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگیں گے آگ ان کے پیچھے ہوگی لوگ تھک کے کہیں ہار کے گر جائیں گے تو پیچھے آگ بھی کھڑی ہو جائے گی پھر جب لوگ بھاگیں گے وہ بھی بھاگے گی اور جہاں یہ دوپہر کو سوئیں گے آگ بھی کیلولا کرے گی مسلم کی روایت 2901 سوچیے قیامت سے پہلے کتنے اور فتنے آنے والے ہیں اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے یعنی توجہ نہیں کرتے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا بابلا ہے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے یہ لوگوں کی ایک پرانی عادت ہے عذاب آتا ہے کہتے ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے، تکلیف بیماری دکھ آئے بہت اچھے ہو جائیں گے، جب پلٹ جاتا ہے پھر وہی کام کرتے ہیں. فرمایا ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. اب پھر انبیاء کرام کے تھوڑے تھوڑے قصے حوالے، کبھی کسی کے کبھی کسی کے، بتایا کہ جا رہا ہے کہ نبیوں کا مشن نہ بھولنا. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کون سا لشکر؟ فرعونیوں کا. اب ذرا ان اگلے جملوں کا درد محسوس کیجئے گا، عربی میں پڑھیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا، اردو میں سنیں گے تو سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیجئے کہ ایک احساس دلایا جا رہا ہے، کل تک کتنی اعلیٰ جنت، اب کتنے اعلیٰ محلات میں رہتے تھے، لیکن جب سمندر میں ڈوبے تو کیا ہوا؟ کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو سب وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے جن جگہوں سے اللہ کی کوئی عذاب کی ریلی گزر جاتی ہے نا، سب ڈوب جاتا. چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹے چھوٹے طوفان، چھوٹے چھوٹے زلزلے اسی لیے آتے رہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے زلزلے سے ہمیں بچائیں. اور ہم ساری زندگی اپنی چیزوں کو سنبھالتے رہتے ہیں. کل جو پکچرز دیکھی تھی اور اس میں گھروں میں پانی جا رہا تھا تو مجھے واقعہ یاد آ گیا. لوئیزیانا ایک اسٹیٹ ہے امریکہ میں، ٹیکسس کے بالکل ساتھ ہے، تقریباً ہر سال ہی اس کے قریب طوفانی یہ سمندری طوفان آتا ہے، تو وہاں سے پھر لوگ مائگریٹ کر کے ہیوسٹن آ جاتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. تو ایک سسٹر ایک دفعہ مجھے ایک جگہ ملی، بالکل ینگ نیولی میرڈ، چھوٹی سی بچی ان کے پاس تھی، نیا چہرہ لگا، خیر پوچھا، بات جو ساری نکلی تو کہنے لگی کہ وی مائگریٹڈ فرام لوئیزیانا. اس سے کچھ ماہ پہلے واقعی وہاں ایک سیلاب آیا تھا. کہنے لگی کہ میری نئی نئی شادی ہوئی، پھر ہمارا ایک گھر تھا، شوہر نے ہم نے بنایا ہوا، بالکل بیچ ویو، یہ بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ سمندر کے کنارے گھر بناتے ہیں. تو کہتی بہت خوبصورت گھر تھا، میں نے اس کو پورا ڈیکوریٹ کیا اور ابھی کچھ مہینے ہم اس میں رہے کہ وہ شاید ریٹا کے کرسٹینا کوئی ایک طوفان آیا، گورنمنٹ کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے کہ سب نکل جائیں، اسکیپ سب جو گاڑی میں سامان آتا ہے. کہتی اس وقت پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں جو چیزیں رکھ کے نکل سکتی تھی نکلی اور یہ بیبی اس وقت میرے پیٹ میں تھی. ہم اپنی جان بچا کر ہیوسٹن آئے، گورنمنٹ نے جو چھوٹے موٹے وہاں ان کو دیتے ہیں اپارٹمنٹس رہنے کو وہ دیے. پھر کہتی کہ وہ طوفان آیا، خبروں میں ہم دیکھتے رہے، پھر وہ گزر گیا، پھر جب پانی خشک ہوتا ہے پھر گورنمنٹ کہتی ہے جائیں دیکھیں اپنے گھروں کو. تو کہتی کہ اسی دوران پھر میری بیبی ہو گئی، پھر کہتی ہم اپنے اس گھر کو دیکھنے گئے، بٹ جب میں نے وہ اپنا گھر دیکھا تو میں نے کہا مجھے ادھر نہیں رہنا. پورا گھر کہتی سبز کائی سے بھرا ہوا، الی لگنا جس کو آپ کہتے ہیں نا، پھپھوندی بو، سمیل، اور وہ پردے وہ کرٹن سب ختم ہو گئے. ہم نے کہا ہم نے ادھر نہیں رہنا، واپس ہیوسٹن چلے گئے. یہ ہے اس دنیا میں ان گھروں کا انجام. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوں تو بڑی نعمت ہے، لیکن ساتھ پھر بھی نہیں جانے. فرمایا یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان کا وارث کر دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیں، انسان جن جگہوں پہ بیٹھ کر نیکی کرتا ہے نا، وہ ٹکڑے اس کی موت کی صورت میں روتے ہیں، اور جن آسمان کے ٹکڑوں سے اس کا رزق آتا ہے جو اس کی نیکیاں اوپر چاہتی ہیں نا، تو اس مومن کی موت پہ وہ آسمان روتا ہے. آج کے بعد کوئی اوپر نہیں چڑھے گا عمل اچھا، اور زمین بھی روتی ہے کہ اب اس جگہ پہ یہ نیکی نہیں کرے گا. یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ جگہوں پہ نیکیاں کریں اور بعد میں وہ جگہیں آپ کے حق میں حجت بنیں. اس کا اپوزٹ بھی ہے، جن جگہوں پہ بیٹھ کے غلط کام کرتے دیکھتے سنتے ہیں وہ جگہیں کل ہمارے خلاف حجت بنیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی، یعنی جو بنی اسرائیل پہ عذاب تھا وہ فرعون کی غلامی کا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب، فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہترین ہے یا تبا کی قوم؟ پہلے فرعون کی بات تھی، اب قوم تبا کی کہانی۔ یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے، یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فن، موج، مستی، حالانکہ دنیا ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کے دن کا ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ سوچیں ذرا اپنے پیاروں کو جن کو یاد کر کے روتے ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ کبھی بہت مرچوں والا کھانا کھایا تو بعد میں پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے اس کو سوچیں، اور اوپر سے تانے کیا ملیں گے، پکڑو اسے اور رگیتتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ دنیا میں بھی جب مرچیں لگتی ہیں تو بندہ پانی مانگتا ہے، پانی بھی وہاں جو ملے گا بوائلنگ واٹر۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست اور عزت دار آدمی ہے تو۔ دیکھیے ایک تو بری چیز اور اوپر سے تانے کہ قصور کیا تھا نا، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، اللہ ہمیں وہاں لے جائے، لمحے بھر کے لیے جہنم میں نہ اللہ لے جائے۔ کہاں ہوں گے نیک لوگ؟ باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ان کے نکاح کر دیں گے۔ نوٹ کریے بیاہ لفظ کو، جنت میں بھی بیاہ کر کے عورتیں ملیں گی، گرل فرینڈس نہیں ہوں گی۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے، اللہ ہم سب کو بھی دے۔ پھر وہاں جس میوے کی طلب کریں گے موجود ہوگا، بخاری کے الفاظ ہیں 47:30، جو مانگیں گے ملے گا، ادھر ارادہ کیا ادھر موجود ہوا، ہے نا کیسی پیاری سروس۔ خواہش ہوئی حاضر ہوا، پھر نہایت بے فکری سے کمی کا خوف نہیں ہوگا، ختم ہو جانے کا کھٹکا نہ ہوگا، پھر فرمایا وہاں انہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اللہ ہمیں ایسی جگہ پہ لے جائے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آسان ہے نا قرآن، پڑھنے سے پہلے مشکل لگتا تھا نا، کتنی آسان چیزیں اس میں، صرف عمل مشکل ہے۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ تو قرآن سے نصیحت کیسے لینی ہے؟ یہی قرآن آگہی تجھے دلاتا ہے، کامیابی کا تجھے راستہ دکھاتا ہے، اور تلاوت میں اللہ سے تجھے ملاتا ہے، اور تدبیر سے بہت کچھ تجھے سمجھاتا ہے۔ سچ ہے نا، ایک قرآن کتنے کام کرتا ہے۔ تو یہ تھی سورت دخان۔ اگلی سورت کی بھی چند آیتیں اس بارے میں، سورت جاسیہ۔ جاسیہ کہتے ہیں سر نگو ہونے کو، جیسے کوئی بہت درد کی وجہ سے، تکلیف سے بالکل اکٹھا نہیں ہو جاتا، گھٹنوں کے ٹیک، سر جھکا دینا۔ اصل میں قیامت کے دن قوموں کے گھٹنوں سمیت ٹیکنے کا ذکر ہے، مراد وہی ہے کہ جو دنیا میں بڑے بنے اور اللہ کی نہ مانی وہاں کیا حال ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے تو بہت نشانی ہے، اور جو آنکھیں بند کر لے اس کے لیے تو ایک نشان بھی نہیں ہے۔ اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ آپ بھی بتائیں، میں بھی۔ بچپن میں ہم سوچتے تھے کہ ایم اے سے اوپر کوئی کلاس نہیں ہوتی، ماسٹرز آخری کلاس ہوتی ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد اب اور کیا پڑھو گے، اس سے بھی کوئی اوپر کوئی علم ہے دنیا کا؟ تو آپ کو اللہ نے گریجویٹ کر دیا، ماسٹرز کروا دیا کہ آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں، اب صرف کام ہے عمل کرنا۔ تباہی ہے ہر جھوٹے بدعمل شخص کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن لے کر دشمنوں کے ملک میں نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی اہانت اور بے قدری کریں۔ بخاری کی روایت 2990۔ یہ خاص طور پہ اس دور کی باتیں ہیں جب واقعی لوگ اتنے وحشی ہوتے تھے کہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب کو بھی ختم کر دیں۔ جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر استرانا رہتا ہے، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ہماری آیات میں کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ سوچیے، ساری بھاگ دوڑ دنیا کی گئی، نہ ان کے وہ سرپرست ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، لگتا نا، الحمدللہ۔ اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین و آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، اگر اس وقت آپ تھک بھی گئے ہیں نا تو بولیں کہ اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا انشاءاللہ، اور جو برائی کرے گا آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان عزیز سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر ان کو فضیلت عطا کی، اور دین کے معاملے میں نے واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ نا واقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، دوبارہ اختلافات کی بات، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت، آپس کے حسد بغض کی وجہ سے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ کسی نے کتنی اچھی بات کی تھی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس کے بعد نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا، بس تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ اے اللہ میں متقی بنا دے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ فرق نوٹ کیجئے گا بعد میں جا کر، قرآن سب لوگوں کو ایک جیسا فائدہ نہیں دیتا۔ جو جتنا یقین لاتا جائے گا اس کی زندگی اتنی روشن ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کے ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں؟ کیا میں نے اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا، بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ کیسے برابر ہوں گے؟ دو ڈفرینٹ لائف سٹائل ہیں۔ جنت میں جانے والے کا دنیا کا سٹائل فرق ہے، جہنم میں جانے والے کا فرق ہے۔ تو مرتے ہی دونوں جنت میں چلے جائیں یا مرتے ہی دونوں جہنم میں چلے جائیں؟ کیا اللہ سے اس بے انصافی کی امید ہے ہم سب کو؟ نہیں، جو جیسا جی رہا ہے کل وہاں ویسا ہی انجام ہوگا۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا؟ چوتھی دفعہ یہ مضمون قرآن میں آ رہا ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے کو پوجنے والے۔ آپ کہتے ہیں خدا کس کو کہتے ہیں؟ خود بنا ہوا، خود کو بنانے کی آج کیا صورت ہے؟ سیلفی کلچر، ایک امیج ڈال دیں ادھر، اپنے آپ کو ہی بے دیکھ کر پوجتے اور سنوارتے رہتے ہیں، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ دنیا کے علم کے لیے حریص، اور حل میں مزید اور بھی ہو تو لے لیں، اور دین کے علم پہ اٹکل پچو۔ آج ہمارے میں سے اکثر کا علم کا سورس کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، حکایتیں، روایتیں، اقوال زریں، اس نے کہا، مجھ نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا۔ کل مجھے پرسوں شاید ایک کسی کا کوئی میسج تھا آیا ہوا، تو اس میں پتہ نہیں عجیب و غریب سی کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، یہ کر لو تو یہ ہوگا، وہ کر لو تو یہ ہوگا، اور میں نے نیچے صرف دو لفظ اپنی عادت کے مطابق لکھے، ریفرنس پلیز، آج تک نہیں آیا۔ میں نے دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں لوگوں کو میسج دیے ہوں گے اس قسم کے، کوئی نہیں جواب آتا۔ صرف چیز کو آگے سے آگے کر دیتے ہیں، کیا سوچ کے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، صرف فارورڈ کلکس کے ساتھ جنت ملتی تو اب تو سارے ہی واٹس ایپ کے یوزر جنتی بن چکے ہوتے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم ایزا دیتا ہے، وہ دہر کو یعنی زمانے کو گالیاں دیتا ہے، دراصل زمانہ میں ہی ہوں، تمام کام میرے ہاتھ میں ہیں، دن رات کا ہیر پھر میں کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت 48:26، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، اللہ خود زمانہ ہے، مستند احمد 299۔ ہمیں اللہ اپنی اصلاح کی توفیق دے، زمانے کو برا نہ کہیں کبھی۔ اور جب ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے، اور اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا پاؤ گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھ لے۔ ان سے کہا جائے گا، آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے تھے۔ شرمندگی کے مارے جھکے پڑے ہوں گے زمین پہ، اور کہا جائے گا یہ ہے ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اللہ ہم پہ اپنی رحمت کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت سے کہتا ہے، تو میری رحمت ہے جسے میں چاہوں تجھے عطا کروں۔ بخاری 48:50، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اپنی رحمت سے۔ عمل تو سچی بات ہے کچھ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیات تم کو سنائی نہ جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق کر قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ آج تو فلموں کا نام قیامت، ہیروئنوں کا نام قیامت، ڈراموں کا نام قیامت، کوئی حسین لگا کیا قیامت لگ رہی ہو، جب اصل قیامت آئے گی لگ بتا جائے گا۔ کیا کہتے تھے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو کوئی نہیں، اور سچ ہے کہ عمل سے آج بھی یہی لگتا ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اس طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ پس آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو۔ تو اصل بات کیا ہے، پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین و آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے، وہی زبردست اور دانا ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ واقعی دل کی گہرائی سے سب مل کر اس آیت کو پڑھیں، آخری عربی میں سب مل کے اکٹھے ہی پڑھنا شروع کر دیں، آپ بھی پڑھیے ایک ساتھ، ابھی ٹیچر کے ساتھ پڑھیے گا۔ اتنی پیاری یہ آیت ہے نا، ایسے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کو سن کر۔ جی آپ ان کے پیچھے پیچھے دہرا لیجیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
الحمد للہ پارا پورا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔